میرے محترم بھائیوں اور دوستو،
کوئی مستقل رہنے کے لیے نہیں آیا، اپنے مستقبل الخالدون، سب کے لیے موت یہاں مقرر ہے، وقت ہے، اس پر ہر کوئی اٹھ کے چلا جاتا ہے، جو بنایا ہوتا ہے اوروں کے حوالے کر کے چلا جاتا ہے، ساری زندگی لڑتا رہتا ہے، اے میرا، اے میرا، اے نہیں دینا، اے نہیں دینا، ادھر مقدمہ، ادھر کیس، ادھر کیس، موت آئی سب اوروں کے حوالے کر کے چپ کر کے چار ہاتھ قبر میں جا کے ہمیشہ کے لیے سو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، اس کے علاوہ اس کا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ تو اس امتحان میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اللہ کو نہ پہچان کے فیل ہو چکا ہے، لا الہ الا اللہ کا انکار کر دینا یہ بہت بڑی ناکامی ہے۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہیں بتاؤ کہ اصل ناکام وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کفر و شرک کی وجہ سے ناکام ہو جائیں گے۔ الا ذلک هو الخسران المبین، یہی اصل بہت بڑی ناکامی ہے۔ وہ کیا ہے؟ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ان کے اوپر بھی آگ ہوگی، ان کے نیچے بھی آگ ہوگی۔ ذلک یخوف اللہ به عبادہ، یہ وہ ناکامی ہے جس سے اللہ تمہیں ڈراتا ہے۔ یا عباد فاتقون، میرے بندو تم بھی کچھ ہوش کر لو، عقل سے سمجھو، فکر سے سمجھو۔ تو ایک بڑا طبقہ تو وہ ہے جو لا الہ الا اللہ کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے ناکام ہو۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، میں شرک معاف نہیں کر سکتا۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے بعد جس کو چاہوں میں معاف کر۔ ہم ایمان والے ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہم اس میں تو پاک ہو گئے، لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ کے سوا معبود نہیں، کوئی مسلمان پتھر کو سجدہ نہیں کرتا، کوئی گائے بندر کے آگے سجدہ نہیں۔ بہت سے لوگ قبروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، وہ نادان ہیں، وہ ان کو سمجھ کوئی نہیں، عقل کوئی نہیں ہے۔ لیکن لا الہ الا اللہ وہ بھی کہتے ہیں، ان کو کوئی تھوڑا سا سمجھا دو تو فوراً ٹھیک ہو جائیں گے، صرف ان کو پتہ کوئی نہیں، وہ جانتے ہی نہیں، اتنا وہ بھی جانتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے۔ سب سے زیادہ مسلمان ہم، میں اور آپ، جو سب سے زیادہ ہم فیل ہوتے ہیں اور ہمیں جو دھوکہ لگتا ہے اور جس پیپر میں ہمارے نمبر کٹیں گے، وہ ہے اللہ کا رب ہونا، رب ہونا۔ آپ کو معلوم ہے کہ قبر کا جو پہلا سوال ہے وہ توحید کا نہیں، ربوبیت کا ہے۔ یہ سوال نہیں ہے تیرا معبود کون ہے، وہ سجدہ نماز نہ بھی پڑھتا ہو نا، تو کہتا سجدہ صرف اللہ میں ہے اور کسی نہ کوئی۔ ہماری جماعت گئی چونیا، وہاں ایک بڑا رقصہ گیر تھا، ذمہ دار، قتل بھی، چوریاں بھی، ڈاکے بھی، چور رکھے بھی ہوئے، سارے علاقے پر اس کی دش۔ تو اس کو گشت کر کے لا رہے تھے چونیا میں، تو راستے میں پولیس والوں نے ناکہ لگایا ہوتا نا، تو وہاں سے ذرا سا گاڑی آہستہ ہوئی تو وہ پولیس والے نے دیکھا تو بھاگ کے آ گیا، تو کہنے لگا یہ اے بندہ ٹھیک ہو گیا، سارا چونیا ٹھیک ہو جائے گا۔ صبح سے شام تک ہمارے پاس رہا، باتیں بھی سنتا رہا، بات ہوتی بھی رہی، تو شام کو مجھ سے کہنے لگا، مولوی صاحب ایک شرک نہیں کیتا بلکہ ہر گناہ کیتا۔ اس کو ایسی ندامت ہوئی کہ اگلے دن ہو گیا اور جا کے کئی آدمیوں کی زمینیں قبضہ کی ہوئی تھی، سب واپس کر دی، ان کو بلا کر بھائی اپنی زمینیں لے، وہ ان پر ایسی دہشت، وہ کہیں جی بس اسی رکھ لو، سنو ٹھیکہ دے دے، نہ بھائی نہ میری پچھلی معاف کرو، تو ہے اپنی اپنی جائیداد سنبھالو۔ تو کوئی کتنا ہی گناہ گار ہو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ سجدہ اللہ کو ہے، تو قبر میں یہ سوال نہیں تیرا معبود کون ہے، بڑا اوکھا سوال ہے۔ قبر کا سوال ہے من ربک، تیرا پالنے والا کون ہے، تیرا رب کون ہے۔ یہ اتنا اہم چیپٹر ہے کہ جب اللہ نے قرآن کو شروع کیا تو اپنا تعارف کروایا. سب سے پہلے آدمی ہم تعارف کروائے تو اللہ نے اپنا تعارف کروایا الحمدللہ. تو اللہ ایک ذاتی نام ہے, اس ذات کا تعارف صفات سے ہو, اگر نام مشترک ہو جاتے ہیں صفات مختلف ہو جاتے ہیں. بابا نگر میں گیا تو وہاں لگا ہوا تھا, میرا نام بھی طارق جمیل ہے, وہاں لگا ہوا تھا طارق جمیل, طارق جمیل آگے ایڈوکیٹ. تو کدھر لگ گیا مولوی, ادھر لگ گیا ایڈوکیٹ. تو صفت کے مختلف ہونے سے دو ذات الگ الگ متعین ہو, تو صفات سے ذات کا تعین ہو. الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کی, اللہ کون ہے؟ تو خود اللہ نے کہا میں کون ہوں؟ رب العالمین, میں وہ ہوں جو صرف تمہیں نہیں کل کائنات کو پالتا ہوں. یہ سوال بڑا مشکل ہے بھائی, یہ جتنا چنوں کے دکانوں میں جھوٹ چل رہا ہے, ناپ تول میں کمی چل رہی, اور یہ جو فونوں والے گڑبڑ کر رہے ہیں, اور یہ چور چوری کر رہا ہے, اور یہ جو ڈاکو ڈاکا ڈال رہا ہے, اور یہ جو رشوت خور رشوت لے رہا ہے, اور سود خور سود کھا رہا ہے, یہ سارے کا سارا کیوں ہو رہا ہے؟ کہ وہ اللہ کے رب ہونے کو نہیں سمجھے ہوئے. اللہ نے کہا الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کی, کون ہے یہ اللہ؟ اللہ کون ہے؟ کہا رب العالمین, کل کائنات تمام عالمین کا پالنے والا. اس میں مومن مشرک کی قید کوئی نہیں, اچھے برے کی قید کوئی نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ وارزقهم من الثمرات من آمن منهم باللہ والیوم الآخر. یا اللہ یہ میری نسل یہاں آباد ہونے لگی ہے مکے میں, تو جو ان میں نیک لوگوں ان کو رزق کھلا. تو اللہ نے جواب دیا من کفر فأمتعه قلیلا, نہیں رب میں صرف ایمان والوں کا نہیں, رب ہونا میرا عام ہے, جو کافر ہے میں اس کو بھی کھلاؤں گا. من کفر فأمتعه قلیلا, اس میں یہ پابندی نہیں لگ سکتی, جو مجھے کبھی نہیں یاد کرتا اس کو بھی میں رزق دوں گا. گھنگرو باندھ کے ناچنے والی کیوں ناچ رہی ہے اگر روٹی کی تھکاؤں؟ چور چوری کرنے کیوں جا رہا ہے تو روٹی کی تھکاؤں؟ سود خور سود کیوں لے رہا ہے تو روٹی کی تھکاؤں؟ یہ دکاندار جھوٹ کیوں بول رہے ہیں کہتے ہیں سر روٹی کی تھکا ہوئی. یہ کچے رنگ کو پکا رنگ کیوں بتاتے ہیں؟ یہ تو کپڑوں والوں نے گز کو میٹر بنایا ہوا ہے, ہر پیمائش میں 3 انچ کی ڈنڈی مارتے ہیں, تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ روٹی کی تو کھا گئی. تو جتنے اس وقت زندگی کے شعبہ جات ہیں ان سب میں جھوٹ اور فریب اور فراڈ داخل ہے. یہ کیوں داخل ہوا ہے؟ غذر روٹی کی تو ایک تیل میں ملاوٹ کرنے والے تاجر سے میں نے پوچھا, میں نے کہا کیوں ملاوٹ کرتے ہو؟ کہنے لگا کھرا تیل بیچوں تو ایک ڈرم کے پیچھے 50 روپے بچتے ہیں, اور ملاوٹ کر کے بیچوں تو 500 روپے بچتے ہیں. تو میرا دماغ خراب ہے کہ میں 500 چھوڑ کے 50 کماؤں؟ دماغ اس کا خراب ہی ہے کہ وہ اللہ کے رب ہونے میں دھوکہ کھائے پڑا ہے. وہ کہہ رہا ہے یہ پیسہ آئے گا تو میرا کام چلے گا, یہ پیسہ نہیں ہوگا تو پھر میرے بچوں کا میرے گھر کا میرا سارا نظام کیسے چلے گا؟ تو اس پیپر میں 99% مسلمانوں نے فیل ہونا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو پہل کر کے بتایا الحمدللہ رب العالمین, سب تعریفیں اس ذات کی, اس رب کی, اس اللہ کی جو کل جہان کا پالنے والا ہے. رب, رب اس ہستی کو کہتے ہیں جو ہر شے, شے شے میں وہ ایٹم بھی ہے جو ناقابل دید ہے, اور ایٹم کے اگلے حصے جو نیوٹرون یا الیکٹرون ہیں جو پروٹون ہیں اس سے بھی نیچے, اس پر بھی نظر رکھتا ہو, اور عرش جیسی لمبی چوڑی مخلوق پر بھی نظر رکھتا ہو, اور ایک وائرس جو ناقابل دید ہے اس پر بھی اس کی نظر ہو, اور جبریل جیسے عظیم الشان فرشتے پر بھی اس کی نظر ہو, اور تمام کائنات کو ضروریات مہیا میسر کرنے میں کہیں بھی خطا نہ کھاتا ہو. کتنے کائنات میں مخلوقات ہیں, ہر ایک کی ضروریات کا اندازہ, مچھر کی ضرورت الگ ہے, مکھی کی الگ ہے، پتنگے کی الگ ہے، پروانے کی الگ ہے، سنڈی کی الگ ہے، ذرا غور کرتے چلے جائیں، زمین کی ضرورت الگ ہے۔ تو میں صرف حیوانات زندہ کو بول رہا ہوں، یہ جو پتھر ہے، یہ جو اینٹ ہے، ان کی اپنی ضروریات ہیں، تہ خاک چلنے والے کیڑوں کی اپنی ضرورتیں ہیں، پانی میں تیرنے والوں کی اپنی ضرورتیں ہیں، بلندی پہ اڑنے والے، نیچے اڑنے والے، پستی پہ اڑنے والے، زمین کی سطح کے ساتھ اڑنے والے، ان کی ضرورتیں اپنی ہیں، دو پاؤں پہ چلنے والے، چار پہ چلنے والے، زمین پہ رینگنے والے، ہر ایک کی ضرورت الگ ہے، ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے۔ صرف گلاب کی پتی کو الگ رنگ چاہیے، اور ملٹی کلر پھول کو کئی رنگ چاہیے، کوے کو ایک رنگ چاہیے، زیادہ سیاہ کم سیاہ، اور مور کو ہزاروں رنگ چاہیے، ہزاروں رنگ چاہیے، اور کہیں کہیں صرف ایک رنگ کا ایک ایسے ڈاٹ ہوگا، ایک نقطہ ہوگا بس، اس کے علاوہ اور کوئی رنگ اس میں دوسرا شریک نہ ہوگا۔ وہ انڈے کے اندر ہی اس کو یہ سارا کچھ مہیا کرنا ہے۔ اور کوئل کے لیے خوبصورت آواز چاہیے، طوطے کے لیے بھدی آواز چاہیے، مگر مچھ کے لیے بدصورتی چاہیے، اور بلبل کے لیے حسن چاہیے، پھول کے لیے مہک چاہیے، گندگی کے لیے بدبو چاہیے، ہوا کو لطافت کی ضرورت ہے، درختوں کو سبزے کی ضرورت ہے، اور مجھے خراب ہا خراب چیزوں کی ضرورت۔ دنیا کا سب سے محتاج ترین، محتاج ترین جو کائنات کا عنصر ہے وہ انسان ہے، سب سے محتاج مخلوق انسان ہے۔ میرے جسم میں کوئی 10 کھرب اینٹیں لگی ہوئی ہیں، 10 کھرب، 10 کھرب اندازہ ہے لوگوں کا، اس سے بھی زیادہ ہوں گی، 10 کھرب اینٹیں لگی ہوئی ہیں، سیل، ان کو سیل کہتے ہیں، سیل سے ہم بنے، ایٹم سے انسان بنتا ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ آپس میں صرف گتھم گتھا رکھتا ہے۔ تو ان کی آپس میں یہ جو گرفت ہے، اگر یہ ڈھیلی ہو جائے، ڈھیلی ہو جائے، تو میرا جسم یوں ہوا میں بکھرنا شروع ہو جائے گا، ایسے بکھرنا شروع، میرا گوشت میری ہڈیوں سے اڑنا شروع ہو جائے گا، تو میری ہڈیاں یوں بکھرنا شروع ہو جائیں گی، میرا سارا وجود چند لمحوں میں ہوا میں پھیل جائے گا۔ یہ 10 کھرب اینٹیں آپس میں گندھی رہیں، ادھر تو ہم نے سیمنٹ لگا دیا، یہاں گارا لگا دیا، کہیں سیمنٹ اکھڑا پھر لگا دیا، یہ 10 کھرب اینٹیں، اور اتنی چھوٹی اینٹیں، اینٹ ہے تو ویسے نظر ہی نہیں آتے، اس کو مائکروسکوپ میں رکھ کے دیکھا جاتا ہے، تو اس کو کتنی ضرورت ہے۔ پھر ہر ہر ایک چھوٹا سا سیل ہے جو ہمارے اندر انسولین بناتا ہے، جس کو بیٹا سیل کہتے ہیں، الفا سیل شوگر بناتا ہے، بیٹا سیل انسولین بناتا ہے، اس کی شوگر کو یہ انسولین برابر کرتی رہتی ہے، تو جب بیٹا سیل بیمار ہو جاتا ہے تو شوگر ہو جاتی ہے۔ چینی کھانے سے شوگر نہیں ہوتی، میٹھا بڑا کھاتا شوگر ہو گئی، میٹھا کھانے سے شوگر نہیں ہوتی، بیٹا سیل جب اپنا کام چھوڑ دیتا ہے اس سے شوگر ہو جاتی ہے۔ یہ جو چھوٹا سا پینکریاز ہے، اتنا سا لب لبا، جس میں وہ سیل کام کر رہا ہے اور اس سے وہ انسولین مجھے مہیا کر رہا ہے، جو میری شوگر کو برابر کرتی رہتی ہے، برابر کرتی رہتی ہے۔ اس ایک سیل کے کام کے لیے اگر دنیا میں فیکٹری لگائی جائے، جس سے ہم وہ انسولین حاصل کریں جو اتنے سے حصے میں میرے جسم میں اللہ پیدا فرما رہا ہے، تو کم از کم 18 منزلہ بلڈنگ کی ضرورت ہے۔ 18 منزلہ بلڈنگ چاہیے جس میں مشینری فٹ ہو، اور اس پر ارب ہا ارب ڈالر لگی، اور اس پر لاکھوں انسانوں کی نظر بھی ہو، دماغ بھی ہو، پھر اس میں سے ممکن ہے کہ وہ نکل آئے جو میرے اتنے سے حصے میں اللہ تعالیٰ مجھے مہیا کر رہا ہے۔ تو میں تو محتاج ترین ہستی ہوں کائنات کی، محتاج ترین ہستی ہوں کائنات کی۔ اتنا سا گردہ ہوتا ہے، اس میں 10 لاکھ سوراخ ہیں، اتنا سا گردہ، اور ہر وقت اس میں سے پیشاب بھی گزر رہا ہے، خون بھی آ رہا ہے، پانی بھی آ رہا ہے، پیشاب بھی آ رہا ہے، خون بھی آ رہا ہے۔ ہم چائے ایک دفعہ چھانتے ہیں تو ہماری چھلنی بند ہو جاتی ہے، کیوں بھائی دھو گو جی، صاف کرو جی، کی ہو گئی ملائی بچ جاؤں گی، پتی بچ پائے گی، پھر صاف کرو، پھر ڈالا، ہر دفعہ وہ صاف کر رہے ہیں، خون میں کتنا کچھ کا صاف گند ہوتا ہے، اور اتنے سے گردے میں اگر 10 لاکھ سوراخ ہوں تو کتنے باریک ہوں، وہ سوراخ تو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، وہ مائکروسکوپ سے دیکھے جاتے ہیں، 10 لاکھ وہ صاف ہوتے رہے، اس میں سے پیشاب نیچے جائے، خون اوپر چلا جائے، اور اس کا جو فاضل پاتے ہیں وہ نکل کر پیشاب بن کر مسانے میں چلے جائیں تو ہر وقت یہ چھلنیاں چھاننے کا کام کر رہی ہیں. اگر یہ بند ہو جائیں تو انسان موت کے منہ پہ ہوتا ہے. پھر ڈائلسس پر آتا ہے, پھر ہفتے میں دو دفعہ کرو, پھر وہ 19 لاکھ کی مشین ہے جس سے وہ سوراخ دھوئے جاتے ہیں, وہ گردے واش کیے جاتے ہیں, خون صاف کیا جاتا ہے. اس کے باوجود لوگ زندہ نہیں رہتے, چند سال دکھوں کی زندگی گزار کر وہ مر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں. رب العالمین, وہ رب ہے رب. مطلب ہیرا پھیری نہ کریے تو روٹی نہیں پوری ہوتی. یہ گردے کی چھلنی کون پوری کر رہا ہے؟ اس کے لیے کون سی ہیرا پھیری کی ہے تو میں نے, انہیں کون صاف کر رہا ہے؟ میری آنکھوں میں 36 کروڑ بلب لگے ہوئے ہیں, 13 کروڑ یہ صرف اس آنکھ کا وجن دو دے, اس کے اندر 13 کروڑ بلب کوئی لگا سکتا ہے؟ 13 کروڑ آئی ریسپٹر, اس کو میں بلب کہتا ہوں. اچھا, ہر ایک کے پیچھے ایک لائن ہے, ہر بلب کے پیچھے ایک لائن ہے. تو ہمارے یہ پچھلے دنوں میرا بیان تھا وہاں, یہ کھانے والا مجمع زیادہ تھا تو انہوں نے کوئی تارے مارے نشانی لائٹنگ کے لیے, 2 تارے جو آپس میں ٹکرائی ساری بجلی اڑ گئی اور سارا مجمع پریشان ہوا. 36 کروڑ بلب کو پاور پہنچانے کے لیے 14 لاکھ تارے ہیں پیچھے, 14 لاکھ تارے. 14 لاکھ تارے بچھانی ہوں کتنی جگہ چاہیے؟ وہ 14 لاکھ تارے کو تقریباً 1.5 ملی میٹر میں سے وہ اللہ تعالیٰ گزار دیتا ہے. اگر کوئی 2 تار آپس میں جڑ جائیں تو یہ سارا مجموع مجھے الٹا نظر آئے گا. تجھے سارے آپ کو مولوی صاحب پوچھے بیٹھے, خیر تھا ایک ہی گل, مولوی صاحب کا سر ہیٹ سے ٹنگا اتنے تو میں نے آخا مجمے کی وجہ کہ یہ سر ہٹا کی جانے, لتاں اتنا کی جانے, کی ہو گیا ہے؟ 2 لائنیں پار کر جائیں, 14 لاکھ تارے, 14 لاکھ تارے, اور تقریباً وہ کوئی 1.5 ملی میٹر میں سے اللہ تعالیٰ ان کو گزارتا ہے اور 60, 70, 80 برس تک وہ ان تاروں سے روشنی پہنچاتا رہتا ہے, پہنچاتا رہتا ہے, پہنچاتا رہتا ہے. یہ کیا نظام ہے؟ روزانہ 1 ٹیلیفون کا تار آتا ہے, اس میں کھڑ 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 روز ٹاں 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 ٹاں, اور جی ہمارے فون میں شور ہے جناب, ہمارے فون میں شور ہے. 1 لائن آئی ہے, 1, اور یہاں اس چھوٹے سے کان میں 1 لاکھ ٹیلیفون کی لائنیں بچھی ہوئی. اگر اللہ ان کو آپس میں جوڑ دے تو پھر اپنے شور نال مرتے رہو گے. جس کو کہتے ہیں نا کان بجنا, کان بجنا, الحمدللہ رب العالمین, رب العالمین. آپ کے سامنے یہ بال بڑھتے ہیں, یہ بھی بڑھتے ہیں, یہ کیوں نہیں بڑھتے؟ یہ بھنوں کے بال کیوں نہیں بڑھنا شروع ہو جاتا؟ یہ پلکوں کے بال کیوں نہیں آگے 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 سفر شروع کر دیں؟ سر کے بال بھی بڑھائے, داڑھی کے بھی بڑھائے, مونچھوں کے بھی بڑھائے, اور جب بھنیں اور پلکیں آئیں تو سٹاپ. دانت یہاں آ کے رک گئے, آگے کیوں نہیں سفر کر رہے؟ کہ میرے اللہ کا ایک آٹومیٹک سسٹم ہے کہ ہر عضو کو ایک سطح تک بڑھاتا ہے, تو ساتھ ہی ایک دوسرا سسٹم آ کر اس کو کنٹرول کر رہے تو اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتے. اگر اس کا کنٹرولنگ سسٹم خراب ہو جائے, جس عضو کا, اس ایک انگلی کا ہی خراب ہو جائے تو یہ یوں چلنا شروع ہو جائے گی, اسے کو روک نہیں سکے گا, آنکھ یوں بڑھنا شروع ہو جائے گی. ایک ہفتے پہلے ایک بچہ میرے پاس لایا, ایک آدمی ہمارے یہ کھو پر رہنے والا, اس کی زبان لٹک کے باہر آئی تھی یہاں تک, اور اتنی موٹی اور یہاں تک, مجھے دیکھا نہیں گیا. کب کبھی تاریخ ہوگی میرے اوپر, اور پہلے دن دل سے زبان کا شکر ادا ہوا کہ یا اللہ ہم اس سے کیا کچھ بولتے ہیں اور تو اسے سلامت رکھے ہوئے. سارا دن آدمی گالیاں نکالتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, غیبت کرتا ہے, لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے, فراڈ کرتا ہے, اور یہ نہیں سمجھتا کہ اس پر کنٹرول کس کا, نظام کس کا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے, جب یہ دانتوں کے ساتھ آ کر ٹچ کرتی ہے تو پھر ایک سسٹم ہے جو اس کو روک دیتا ہے, بس آگے نہیں جانا. جب وہ سسٹم خراب ہو جاتا ہے تو وہ آگے چلنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس بچے کا وہ سسٹم خراب تھا, اس کی زبان نکل کے باہر آئی ہوئی تھی اور اتنی موٹی ہو چکی تھی, اس کی زبان اس کے ہونٹوں میں پھنسی ہوئی تھی, ایسے اس کا منہ کھلا ہوا تھا. میں نے اسی وقت اس کو بھیجا نیو ہسپتال. پھر وہاں میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے, میں نے زندگی میں پہلا ایسا مریض دیکھا ہے. تو اس نے مجھے یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عضو کو ایک حد تک چلانے کا سسٹم رکھا ہے, پھر وہاں اس کو بند کرنے کا سسٹم رکھا ہے. جس عضو سے بند کرنے کا سسٹم خراب ہو جاتا ہے وہ خود بخود بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ غذا تو آ رہی اس کو بڑھانا شروع کر دی. تو الحمد للہ رب العالمین. درختوں کو سبز رنگ چاہیے, ہم پانی میں کوئی سبزہ ڈالتے ہیں تو سارا رنگ گول کے پاس رہتے ہیں, یہ سبز رنگ کہاں سے لیتے ہیں؟ تو کتنا طاقتور سسٹم ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو نکالتا ہے جو درختوں کی غذا ہے, اور درختوں کے جو یہ پتے ہیں یہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے, یہ ہر پتا ایک بہت بڑی فیکٹری ہے. اس میں سے وہ کاربن ایک انتہائی پیچیدہ کیمیکل ریئیکشن میں سے گزر کر آکسیجن بن کے واپس آتی ہے. اگر وہ بھی کاربن نکالتے, میں بھی کاربن نکالتا, تو ہم اپنے ہی سانسوں میں دم گھٹ کے مر چکے ہوتے. وہ پتا کا آکسیجن نکالتا ہے, میں کاربن نکالتا ہوں, ادھر سے وہ ادھر جاتی, وہ ادھر سے. یہ آپس کا سفر کیسے ہوتا ہے کہ زمین جب سفر کر رہی ہے, یہ زمین 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر رہی ہے. اتنی تیز رفتار ہے زمین کی, اور 1,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ایسے گھوم رہی ہے. اور پھر اس گھومنے اور دوڑنے کی وجہ سے اس کے اندر کپ کپاہٹ پیدا ہوتی ہے, ایسے ایسے جیسے گاڑی تیز ہو جائے تو دھڑکتی ہے, تو ایسے دھڑکتی ہے. لیکن یہ دھڑکنا اس کا بے ہنگم نہیں, اس کے پیچھے اللہ کا ایک نظام ہے. ویسے دھڑکتے ہوئے یوں ہو جاتی, پھر ایسے ہو جاتی. یہ اس طرح وہ بل کھاتی, اس طرح یہاں سے جب یوں جاتی ہے تو 23 ڈگری سے آگے نہیں جاتی, پھر واپس آتی ہے تو ادھر جاتی ہے, تو 23 ڈگری سے آگے نہیں جاتی. جب یہ یہاں آتی ہے, سیدھی ہوتی ہے, تو ساری دنیا میں 12 گھنٹے کا دن ہو جاتا ہے, 12 گھنٹے کی رات ہو جاتی ہے. پھر چاہے وہ امریکہ ہو, امی چنو ہو, وہ یورپ ہو, آسٹریلیا ہو, ساؤتھ افریقہ ہو, ساؤتھ امریکہ ہو, وہ برونائی ہو یا برمودا ہو, ساری دنیا میں جب زمین ایسے ہوتی ہے تو 18 ستمبر ہوتا ہے, تو ساری دنیا میں دن 12 گھنٹے کا دن 12 گھنٹے کی رات. پھر جب یہ یوں ہو کر واپس آتی ہے تو 22 مارچ ہوتا ہے, تو 22 مارچ کو 12 گھنٹے کا دن 12 گھنٹے کی رات. یہ جو زمین اس طرح حرکت کرتی ہے, اگر اس کی یہ حرکت بند ہو جائے, یہ اس حرکت کا کیا فائدہ ہے؟ ایسے ہو رہی. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے موسم پیدا ہوتے ہیں, اس کا فائدہ اس سے ہوا حرکت میں آتی ہے, ہوا حرکت میں آتی ہے, میرے سانسوں کو لے کر درختوں کے پاس جاتی ہے, درختوں کے سانس لے کر میرے پاس آتی ہے, سمندر سے اٹھنے والے بخارات کو اٹھا کر مجھے چنن تک لاتی ہے, گلگت کیٹو تک لے جاتی ہے اور ہمالیہ پہاڑوں تک لے جاتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس کی یہ حرکت روک دے, یہ حرکت تو اللہ کے لیے مشکل تو ہے نہیں. ہمیں زمین سے کہتے رک جا تو ایسے ہی ہو جائے, اور پھر یوں ہی جانا شروع کر دے تو زمین پر موسم ختم, ہوا کی گردش ختم ہو جائے. تو پھر کیا, جب میں سانس لوں گا تو یہ سانس میرے آگے کھڑا ہوگا, پھر دوسرا لوں گا آگے, پھر تیسرا لوں گا آگے, پھر چوتھا لوں گا, تو یہ آہستہ 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 میرے گرد ہالہ بنتا چلا جائے گا, اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو میرے منہ سے نکلے گی وہ میرے ہی گرد ہالہ بنا کر دم گھٹ کے میرا خاتمہ کر دے گی. یہ ہے الحمدللہ رب العالمین. رب اس ہستی کو کہتے ہیں جو ہر شے کی ہر ضرورت کو عین وقت پر مہیا کرتا ہو. بچہ روتا ہے تو ماں دودھ کے لیے آتی ہے, اس کو بھوک کب سے لگی ہوتی, آخری سطح ہوتی ہے اس کی, وہ رونے لگ جاتا ہے, پھر وہ دودھ کے لیے آتی ہے. یہ رب نہیں, رب وہ ہے جو ہر وقت ہر موقع پر ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر چیز کی ضرورت کو مہیا فرما دے. مادہ مچھر کو خون چاہیے, نر مچھر انسان کو نہیں کاٹتا, مادہ مچھر کاٹتا. جس کو انڈوں کے لیے پروٹین چاہیے وہ اس کو انسانی خون سے میسر ہوتی. تو وہ اب ہم تو بتیاں بند کر کے اور اندھیرا کر کے اور پڑے ہوتے ہیں, تو وہ کیسے آ جاتا ہے, وہ اندر کیسے آ جاتا ہے؟ ہماری کتنی بڑی آنکھیں ہیں, ہمیں اندھیرے میں نظر نہیں آتا. اور مچھر ہماری آنکھ میں 100 مچھر آ جائیں تو سما جائیں, تو اس مچھر کی آنکھ کتنی چھوٹی ہے تو وہ کس طرح سیدھا سفر کرتا ہے. ہماری ناک کتنی بڑی ہے, قریب کی خوشبو نہیں سونگتے. چیونٹی کیسے پہنچ جاتی ہے, چینی جس کی خوشبو ہی کوئی, شہد جس کی خوشبو ہی کوئی. صبح میں شہد کا شربت پی کے گلاس رکھا, پھر باہر چلا گیا, 1 گھنٹے کے بعد واپس آیا تو گلاس خالی تھا, چند ایک قطرے اس میں وہ موجود تھے, اس میں کوئی 1000 چیونٹی پہنچی ہوئی تھی. کیسے پہنچی, خوشبو کیسے آئی ان کو؟ یہ جو مچھر ہے جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو یہ خوشبو پہ سفر کرتا ہے, اس کو انسانی جسم کی خوشبو آتی ہے. پھر یہ بستر پر پہنچ جاتا ہے, پھر یہ سونگتا ہے, پھر یہ دیکھتا مجھے راستہ کہاں سے ملے, پھر یہ چادر میں سے ساری مچھردانی میں گشت کرتا ہے. جہاں کوئی پھٹا ہوا سوراخ نظر آیا وہاں سے وہ اندر آتا. اندر جب یہ آتی ہے مادہ مچھر, تو یہ روشن دن ہے اور میں 26 کروڑ بلب سے دیکھ رہا ہوں, مجھے اپنے کھال کے مسام نظر نہیں آ رہے. وہ اندھیرے میں مسام کو ٹٹول لیتا ہے کہ یہ جگہ ہے, یہاں سے مجھے خون کی سرنج بھرنی ہے. تو وہ کیا کرتا ہے, پہلے یہ 2-3 سیکنڈ میں یہ سب کچھ ہو جاتا ہے جس کو میں پھیلا رہا ہوں. اب وہ کیا کرتی ہے, کیا سدھی, کیا سدھی کا شوربا, کیا مچھر اور کیا اس کا منہ, کیا اس کے دانت, وہ اپنے جو آپ کو مچھر کے کاٹنے کا ہوتا ہے نا درد, وہ کیا ہوتا ہے, اپنے دانتوں سے وہ آری کی طرح یوں یوں کٹ ایسے آری چلاتا. یہ کھال اتنی مضبوط ہے, لوہے کے چاقو سے بھی ذرا زور لگا کے کٹتی ہے. اس کے اندر میں اللہ نے کیا فٹ کیا ہے, اور یوں کرتا ہے اور سوراخ کر دیتا ہے, اور جو سوراخ ہوتا ہے تو خون کے لیے جگہ بنتی ہے, اور خون کی ایک صفت ہے اس میں جیلیٹن, ایک لیپ دار مادہ ہے. وہ مادے کا کام یہ ہے جہاں جہاں زخم فوراً اس کے اوپر آ کر خون کی وہ روانی کو بہنے کو بند کر دیتا ہے, ایسے وہ تہ بنا دیتا ہے. اگر یہ بیچ میں ہمارے اللہ تعالیٰ نہ ڈالتا لیس دار مادہ تو کیا ہوتا, ایک زخم سارا خون بہ جاتا, ایک زخم سے سارا خون. پانی گر رہا ہو کبھی بند ہوا ہے, کبھی پانی بند ہوا ہے, خون کیوں بند ہو جاتا, آپ ہی بند ہو جاتا ہے, کچھ بھی نہیں لگا ہو بند ہو جاتا ہے. کیا آہستہ 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 وہ خود جال بنتا جاتا ہے, بنتا جاتا ہے, پورا اس کو بند کر دیتا ہے, بس پھر خون بند. یہ جو لیس دار مادہ ہے فوراً اوپر آتا ہے, اور مچھر کی سونڈ اتنی کمزور ہے کہ اس لیس دار مادے کو توڑ نہیں سکتی, تو لہٰذا اس کا توڑ اس نے پہلے سے تیار کیا ہوا ہے. اس کے جبڑے کے اندر 2 چھوٹے چھوٹے گلینڈ ہیں, اس میں ایک زہر بھرا ہوتا ہے, ادھر وہ کٹ کرتا ہے, ساتھ ہی اوپر سپرے کرتا ہے. اس سپرے سے کیا ہوتا ہے, وہ جو جیلیٹن ہوتی ہے وہ تحلیل ہو جاتی ہے, بالکل ایسے نا پانی بن جاتا ہے. جیوں میں پانی بنتی ہے تو قبل اس کے وہ چپ ہوتا, تو تھوڑا سا وہ قبل اس کے کہ اس کا اثر ڈالو فوراً اس کی سرنج کے اوپر, ہمیشہ یہ ڈاکٹر کہتے ہیں وہ سرنج کے اوپر وہ اس کو اس کی یہ جگہ اس کی گندی نہ ہو جائے, سیپٹک نہ ہو جائے, سیپٹک ہوگی تو مر جائے گا. یہ فوراً اندر ڈال کے وہ سرنج بھر کے باہر نکالتا ہے, اور پھر چپکے سے نہیں جاتا, چور تو بندہ چور تو نس سے جانتا ہے, یہ تبل بجا کے جاتا ہے, جا رہا ہوں بھوں بھوں کرتا جاتا ہے, کر لو جو میرا کرنا ہے. الحمدللہ رب العالمین, رب اللہ ہے. یہ نیا چنوں کے دکاندار کہتے ہیں نہیں پیسہ نہیں ہوگا تو کام نہیں بڑھنا, زیادہ جھوٹ بھی بولو, ہیرا پھیری بھی کرو, اور غلط بھی کرو, اور دھوکہ بھی دو, فریب بھی کرو, فراڈ بھی کرو. جب اللہ کا رب ہونا کمزور پڑ جاتا ہے تو بیچ میں شیطان آتا ہے, جس کو اللہ کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر, شیطان تمہیں کہے گا بھوکا مر جائے گا, ویامرکم بالفحشاء, پھر وہ تمہیں لاتا ہے جھوٹ پر, فحاشی پر, اور چوری پر اور رشوت پر اور سود پر اور ڈاکے پر اور ناپ تول کی کمی پر اور کھوٹ پر اور ملاوٹ پر, اس سب پر تمہیں لاتا ہے کہ تیرا گزارا کیسے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا الحمدللہ رب العالمین. قرآن شروع ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین اور قرآن ختم ہو رہا ہے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. رب پر شروع کر کے رب پر ختم کیا, رب سے شروع کر کے رب پر ختم کیا. اتنی بڑی تسلی دی ہے کہ ڈرو نہیں, میں ہی رب ہوں, میں حرام نہیں پسند کرتا. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبكم كثرة الخبيث. اللہ تعالیٰ نے کہہ دو ان کو کہ حلال اور حرام برابر نہیں ہے, مجھے حرام پسند نہیں ہے اگرچہ حرام زیادہ آتا ہے جلدی آتا ہے. یہ قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ حرام جلدی آئے گا, حرام زیادہ آئے گا, حلال تھم تھم کے آئے گا, تھم تھم کے آئے گا. اس وقت دیکھو کہیں تم بے صبر نہ ہو جانا. ہمارے نبی نے فرمایا الا وان جبریل نفث فی روعی ان نفس لن تموت حتى تستكمل رزقها. جبریل مجھے پیغام دے گئے ہیں میرے رب کا, کوئی اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک اپنا رزق پورا نہ کر لے. فاجملوا فی الطلب, لہذا کمائیاں خوبصورت رکھنا. خوبصورتی کا کیا مراد ہے؟ حلال, سچائی پر, ناپ تول کی درستگی پر, سچے بول پر. اجملوا فی الطلب وتوکلوا واتقوا اللہ, اور ڈرنا اللہ تعالی سے, ڈرنا, اللہ امتحان لے گا, تنگ کر دے گا. ولا يحملنكم استبطاء الرزق الا ان تطلبوه بمعصيه الله فانه لا يدرك ما عند الله الا بطاعته. اللہ حلال کو کر دے گا ٹائٹ اور حرام کو کر دے گا زیادہ, پھر کہے گا ادھر نہ جا, ادھر ہی بیٹھا رہے تو تمہیں شیطان پٹی پڑے گا. اللہ مر گیا بھوکا, کتوں تھی سفر کریے, سارے لوٹ گئے لے گئے, اصل کیوں نہ لوٹیے. کہ اس وقت تھوڑا سا جم جانا, میں حلال ہی کے دروازے کھول. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے گھوڑے پر سوار تھے, رکے اور ایک آدمی کو لگام پکڑائی کہ میں اس سنجے سے فارغ ہو کے آتا ہوں. جب واپس آئے تو وہ لگام اتار کے بھاگ چکا تھا. تو حضرت علی ہنسنے لگے کہ بڑا نادان تھا, جلد باز نکلا. میرے جی میں تھا جب میں فارغ ہوں گا تو اس کو چار درم چلا دوں گا, چار درم. یہ جو میری لگام اتار کے گیا یہ بازار میں چار درم کی فروخت ہوگی, میں تو حلال راستے سے دیتا, خود جلد باز ہو کے اپنے حلال کو حرام کر کے چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ کسی کا حرام نہیں لکھتا, سب کا حلال ہی لکھتا ہے. ٹھیک ہے سب, بے وقوف ہے شراب کر, میرے رب اللہ میرے مقدر شراب لکھی, میں کی کروں, بڑا ظلم و ستم ہے. کوئی اللہ تعالیٰ دنیا کا حکمران تو نہیں نہ کہ ناجائز مقدمہ پاؤ, ناجائز مقدمہ پاؤ. ہمارا ایک دوست پہلے پھانسی کی قید ہوئی, پھر عمر قید. کیا ہوا کہ جی ان کی گاڑی سے اتنے من چرس برآمد ہوئی. کوئی ایسا بے وقوف ہے سمگلر جو گاڑی میں چرس لے کے پھر رہا, اور 50 لاکھ کی گاڑی اس کی. بیچارہ پڑا ہوا ہے لاہور کی جیل, عمر قید کاٹ رہا ہے. وہ حکام کو پسند نہیں تھا کہ ڈالو اس پر کوئی چیز. پولیس والوں نے کہا یس سر, انہوں نے کہا ساری روٹی بجنی سامنے کی بانو کو کھائے چڑھے جب بانو کو بچے ساری تنخواہ. یہ کیوں ہوا کہ اللہ کا رب ہونا ذہنوں سے نکل گیا کہ رب اللہ ہے, الرزق علی اللہ, وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. بتا دو ساری دنیا کو, کائنات میں ہر حرکت میں آنے والا, جینے والا, رینگنے والا, چلنے والا, دوڑنے والا, اڑنے والا, تیرنے والا, سب کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کیا ہوا ہے. پھر ہمیں دکانوں میں کیوں پھنسایا, حلال و حرام کے چکر کیوں بنائے؟ امتحان کے لیے, کہ یہ حق ہے, یہ باطل ہے, یہ سچ ہے, یہ جھوٹ ہے. اس سے بچو, اس سے بچو, اس سے بچو, صراط مستقیم پہ چلو. دنیا میں بھی عزت پاؤ گے, آخرت کے ہمیشہ کی ابدی زندگی کے انعام پاؤ گے. جھوٹ کا رزق کبھی گھروں میں سبزی نہیں لاتا, کبھی گھروں میں ہریالی نہیں لاتا, کبھی گھروں میں بہار نہیں لاتا. وہ گھر ہمیشہ خزاں کے تھپیڑے سہتا ہے جس میں اللہ کی نافرمانی کا رزق جاتا ہے. وہ گھر ہمیشہ اللہ کی چھاؤں میں رہتا ہے جہاں حلال رزق جاتا ہے تھوڑا ہی کیوں نہ. تو ابتدا رب پر, انتہا رب, رب الفلق. رب الفلق کیوں کہا ہے؟ کہ میں صبح نہ نکالوں تو پھر کاروبار کر لو گے؟ قل اعوذ برب الفلق, مجھے قسم ہے صبح کے رب کی. اب یہ سارے کام دن کی روشنی میں ہوتے ہیں نا, جب سورج کی روشنی نہ ہو تو ہماری فصل پکے یا ہمیں زندگی ملے ہم تو چند دنوں میں ختم ہو جائیں, ساری کائنات ٹھنڈی ہو کے برباد ہو جائے. قل اعوذ برب الفلق, میں صبح کا بھی رب ہوں, ڈرو نہیں, جو صبح لے کر آیا ہوں تو رزق بھی لے کر آیا ہوں. حضرت علی کا فرمان ہے, اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے کل کا دن لکھا ہے تو کل کی روٹی بھی لکھی ہے, نہ چنتا کر. اور اگر کل کا دن ہی نہیں لکھا تو کل کے لیے آج جھوٹ بول کے اپنی آخرت بھی برباد کر گیا, روٹی بھی نہ ملی. کیا پتا کل ہے کہ ہمارا بھائی, ہمارے خاندان کا سب سے صحت مند آدمی میرا تائزاد بھائی صبح مردہ جس کمرے میں پایا گیا, ساری زندگی بیماری نام کی چیز نہیں دیکھی, 60-62 سال کی عمر میں ایک دفعہ بھی بیمار نہیں ہوئے. تو اس کی زندگی بڑی فطرت کی تھی, نہ سوڈے نہ بوتلیں, نہ اے سی نہ کولر, نہ یہ مٹھائیاں, نہ کیک نہ پیسٹریاں, اور صبح مردہ پڑا ہے. رات کو پتہ نہیں کیا منصوبے بنا کے سویا تھا تو صبح قبر میں جا کے ہم نے اتار دیا. تو سلی نے فرمایا, اگر کل کا دن لکھا ہے تو روٹی بھی اللہ نے لکھی, کل کا دن نہیں لکھا تو کل کے لیے آج کیوں نہ فرمانی کر رہے ہو؟ جی کل کی بڑھنا ہے, بچے کی بڑھنا ہے, جی کل کی ہوئے گا. تو پھر نماز میں آ جاؤ, نماز میں آ جاؤ, الحمدللہ رب العالمین, ہر رکعت الحمدللہ رب العالمین. رکوع میں چلے جاؤ, سبحان ربی, سبحان ربی, پھر رب آ گیا, سبحان ربی العظیم. پھر رکوع سے کھڑے ہو جاؤ تو پھر ربنا لک الحمد. پھر سجدے میں چلے جاؤ, سبحان ربی الاعلا, رب 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 رب. کہ مسلمان فعل ہوں گے اس پر سے, من ربک, کون پالنے والا ہے, کون پالنے والا ہے, من ربک. ایک تاجر تھے یونس بن, اچھے وقتوں کی بات بتا رہا ہوں, یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ, کپڑے کے تاجر تھے, ریشمی تاجر, خالص ریشم 400 درہم کا, ناخالص ریشم کا تھان 200 درہم کا, یہ ان کا ریٹ تھا بازار کا. بچے کو دکان پہ بٹھا کے کسی کام گئے, واپس آئے تو ان کی دکان سے ایک آدمی نکلا بغل میں تھان لے کر, ناخالص ریشم کا تھان. کہا بھائی یہ کتنے کا خریدا ہے؟ کہا جی 400 کا. کہو ہو یہ تو بہت مہنگا ہے, بہت مہنگا خریدا ہے آپ نے. کہنے کا جی 100 روپے کی بچت ہے مجھے, 100 درہم کی بچت ہے, میرے علاقے میں یہ 500 کا بکتا ہے. کہنے گے تو اس پہ 300 بھی کما سکتا ہے. کہا جی وہ کیسے؟ کہا آ جاؤ. واپس آ گئے, اپنے بیٹے سے پوچھا یہ 400 تو نے کیوں مانگے, بھول گیا تھا قیمت یا جان بوجھ کے مانگے؟ ان کا جی میں نے 400 مانگے, اس نے دے دیے تو بس میں نے لے لی. تو ان کا لعنت ہے تجھ پر, تجھے شرم نہ آئی مسلمان کو دھوکہ دیتے ہوئے, 200 میں بھی جب اللہ نفع دے رہا تھا تو مانگے 400. تو اپنے گلے سے 200 نکال کر اس کو واپس کیا, جا بھائی اللہ مبارک کرے یہ 200 کا بازار میں تھان ہے, میں 400 کا بیچ کر اللہ کو جواب کیسے دوں گا؟ اگر تمہارے میاں چنو کا تاجر کا بیٹا یہ کام کرتا تو وہ کیا کہتا, شاباش پترا شابا جاتا تو پیو نو بھی کہتا کہ اے لا 100 وچو انعام تو ہی رکھ تے چھری نے رکھی. آپ یہ سب بازار میں ظلم و ستم اسی لیے ہو رہا ہے کہ اللہ کا رب ہونا بھول گئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس ایک عورت آئی, یہ میرا تھان لے لو, وہ کپڑے کے تاجر سے. کہا اماں کتنے میں لوگی؟ دو. کتنے لوگی؟ کہنے لگی 200. کہنے لگے نہیں تیرا تھان قیمتی ہے, 200 کا نہیں ہے. کہا تو پھر 300 دے. کہ نہیں 300 کا بھی نہیں مہنگا ہے, تو پھر 400 دے دو. کہ نہیں 400 کا بھی نہیں ہے. تو وہ پریشان ہو گئے کہ کبھی خریدار نے بھی قیمت بڑھائی, کیوں قیمت تو بیچنے والا بڑھاتا ہے. تو کہنے کی بیٹا تم نے لینا ہے تو لے لو, مذاق تو نہ کرو. کہنے اما میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, تیرے تھان کی قیمت 400 بھی نہیں زیادہ. تو انہیں بلایا دکاندار کو, کیونکہ یہ ہفتے میں ایک دن بازار میں آتے تھے, روز نہیں آتے تھے. تو اس کو بلا کر پوچھا بھائی اس تھان کا کیا ریٹ چل رہا ہے؟ کہا جی 500 درہم چل رہا ہے. تو گلے سے نکال کر 500 دیا. کہا اما تیرا تھان 500 کا تھا, میں 200 میں کیسے رکھ لیتا؟ اگر آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ اللہ کو رب ماننے والا جب تجارت کرتا ہے, جب نوکری کرتا ہے, جب کاروبار کرتا ہے, جب زراعت کرتا ہے, جب حکومت کرتا ہے, تو یہ اس کے عنوان ہیں. میاں چنو کے بازار میں اتر جاؤ, یا کلمبا, عبدالحکیم, کچا کو, ملتان, ہند, سندھ, جہاں چلے جاؤ, ان بازاروں میں اللہ کا رب ہونا نہیں ہے. تو ناپ تول کی کمیاں اور ظلم و ستم کی انتہا اور لوٹ مار فراڈ دھوکے فریب, اس کے پیچھے کیا ہے؟ روٹی کی دھوکا بھی ہے. جبکہ اللہ پہلی صدر میں کہہ رہا ہے میں رب, اور اللہ قبر کا پہلا سوال پوچھ رہا ہے رب کون ہے تیرا؟ نمازیں تو ساری زندگی پڑھی اور چھری بڑی لمبی ہاتھ میں رکھی, یہ فیل ہو جائے گا, یہ نہیں کہہ سکے گا میرا رب اللہ ہے. رب بڑا مشکل سوال ہے, بڑا مشکل چیپٹر ہے. اب تیاری کر کے آؤ, تیاری کر کے آؤ. جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھوڑا خریدا, نوکر سے کہا گھوڑا خرید کر لو منڈی. وہ گیا 300 میں پیسے طے کر کے آئے گا, 300 درہم. جب وہ گھوڑا لے کر آیا اور مالک کو بھی لے کر آیا کہ آپ میں نے 300 میں خرید رہا, تو اس کو پیسے دے دے. جب ان کے گھوڑے پر نظر پڑی, یہ شہزادے تھے, سردار تھے, گھوڑوں کی نسلوں کو جانتے تھے, انہوں نے دیکھا گھوڑا مہنگا ہے, پیسے تھوڑے ہیں. تو اس سے کہنے لگے کہ بھائی تمہیں 400 دے دوں گھوڑے کے؟ کہا جی بڑی اچھی بات ہے. کہا 500 دے دوں؟ کہا جی اس سے بھی اچھی بات ہے. کہا 600 دے دوں؟ کہا میرے لیے اس سے بھی اچھی بات. کہا 700 دے دوں؟ اس کو بھی شک پڑ گیا. کہا جی حضرت جی لینا نے تو لو ہے, قیمت ایم بتائی جان دو, میں نے کہا خوش کی جان دو. کہنے کہ اس کو 800 دے دو, گھوڑا باندھ دو. پورا پٹیاں چھالا مار کر ٹور گیا, بھی میرے تو پنجے بیوچ گئیاں. ان کا خادم کہنے لگا یہ 500 کس خوشی میں بڑھائے ہیں, میں تو 300 کا سودا کر گیا تھا. کہنے کہ اس کا گھوڑا 800 کا تھا, میں 300 میں کیسے رکھتا, جبکہ میں نے اللہ کے رسول سے عہد کیا تھا جب تک زندہ رہوں گا کسی کو دھوکہ نہ دوں گا. الحمدللہ رب العالمین. تو مجھے آپ سے یہی ایک بات کرنی ہے کہ آپ جب دکان میں آؤ تو اللہ کو رب سمجھ کے آؤ. پھر آپ کی دکان سے جھوٹ بھی نکل جائے گا, فراڈ بھی نکل جائے گا, غلط بیانی بھی نکل جائے گی, دھوکہ بھی نکل جائے گا. اور اگر اللہ کا رب ہونا دلوں میں نہ اترا تو یہ اس ظلم کو کوئی نہیں روک سکتا. کوئی حکومت ایسی نہیں ہے جو ایک ایک دکان کا آ کر ناپ تول پیمانہ دیکھتی رہے. ایک تھانے میں 20-25 سپاہی ہوتے ہیں اور اس کے گرد حلقہ ہوتا ہے کوئی 50-60 گاؤں کا. یہ 20-25 کو ٹوٹے بھی کرو تو پورے نہیں آ سکتے. اللہ کو رب ماننے والا, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو ویش کر رہے ہیں تو ایک بڑھیا اپنی بیٹی سے کہہ رہی, بیٹی دودھ میں پانی ڈال دے چوکھا ہو جائے گا. بیٹی کہتی ہے آپ کو پتا ہے اماں امیر المومنین نے منع کیا ہوا ہے. وہ آگے کہتی ہے تو امیر المومنین کون سا دیکھ رہا ہے؟ بچی کہتی ہے وہ نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس گھر پہ نشان لگا دیا. صبح ہوئی تو اس گھر کا پتہ کروایا کہ یہ کون لوگ ہیں. اچھا ان کے باپ کو بلا کر اس بچی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا, عاصم بن عمر. اس بچی کا نکاح کر دیا اپنے بیٹے کے ساتھ. اس سے ایک بچی پیدا ہوئی. اس بچی کی شادی ہوئی, حضرت عمر کی نواسی کی شادی ہوئی عبدالعزیز کے ساتھ, عبدالعزیز بن مروان. اس سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عمر رکھا گیا, جس کو تاریخ نے عمر بن عبدالعزیز بنایا اور جس نے بنو امیہ کے ظلم کو ایک سال میں دھو کے رکھ دیا. بنو امیہ نے ساری انسانیت کو ظلم و ستم سے رنگین کر دیا تھا، اس شخص نے اسی خاندان کا فرد ہو کر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بنو امیہ میں ایک شخص آئے گا جو دھرتی کو عدل سے بھر دے گا جبکہ وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی، یملا الارض قسطا و عدلا، اور اس کے ماتھے پر گھوڑے کے سم کا نشان ہوگا، اشج اشج بنی امیہ، بنو امیہ نے ساری انسانیت کو ظلم و ستم سے رنگین کر دیا تھا، اس شخص نے اسی خاندان کا فرد ہو کر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بنو امیہ میں ایک شخص آئے گا جو دھرتی کو عدل سے بھر دے گا جبکہ وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی، یملا الارض قسطا و عدلا، اور اس کے ماتھے پر گھوڑے کے سم کا نشان ہوگا، اشج اشج بنی امیہ. تو عبدالعزیز اپنے گھوڑوں کا معائنہ کر رہا تھا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز چھوٹے بچے ساتھ ساتھ کر رہے تھے، ایک دم جو گھوڑے نے پچھاڑی اٹھائی اور یوں لات نکالی تو جا کر حضرت عمر کے ماتھے پر لگ، وہ ایسے چکرا کے گرے اور پورا نشان یہاں پڑ گیا. تو یہ حدیث تو مشہور تھی نا، تو اسی وقت عبدالعزیز نے کہا اگر تو وہ اشج ہے بنی امیہ کا جس کی اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے تو مجھے تیرے زخم کا کوئی درد نہیں. وہ بچی کی پانی نہیں ملا نا، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. جب ایک دکاندار غلط چیز دے اس کو تو پتا میں نے غلط دے دی. یہ ہمارے ٹریکٹروں کے ساتھ کیا ظلم ہوتا ہے، یہ مستری ایسے ظالم ہیں کہ وہ ادھر سپیئر پارٹ والوں سے ملے ہوتے ہیں، وہ ادھر ہم سے نئے پرزوں کی قیمت لیتے ہیں، وہ پرزے پھر آگے جا کے بیچ دیتے ہیں اور تو ہی پرزے اگلی صاف ستھرا کر کے فٹ کر کے چوتھے دن ہمارا ٹریکٹر بیٹھا ہوتا ہے. ایک دفعہ انجن ہم نے نیا کروایا، سارا انجن نیا کروایا، پہلے اسٹارٹ پر پھٹ کے وہ گیا. تو ان کا تو گھر بھر گیا ہوگا ہے، لیکن یہ حساب دینا نہیں پڑے گا آگے جا کے. رب اللہ ہے، رب اللہ ہے، پالنے والا ہے، پالنے والا ہے، بتنگے اور پروانے کو پالتا ہے، جیسے نے زہریلے سانپ کو رزق پہنچاتا ہے، ناپاک سور خنزیر کو رزق پہنچاتا ہے. یہ مچھلیاں نا، مچھلیاں اللہ تعالیٰ نے پانی میں مختلف مختلف لیول بنائے ہیں، ہر 50 میٹر کا لیول دوسرے پانی سے جدا ہے، ذائقہ بھی، خوشبو بھی، رنگ بھی، وزن بھی. اس 50 میٹر کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ اس سے اوپر نہیں جاتی، اس سے نیچے نہیں جاتی، یہاں سے لے کر یہاں، پھر یہاں سے ایک اور لیئر شروع ہوتی جو 50 میٹر پہ آ کے ختم ہو جاتی، اس کی مچھلی نیچے نہیں جاتی، پھر اس سے نیچے اور لیئر ہے، وہاں کی مچھلیاں اوپر جاتی نہ نیچے جاتی، اس کے اندر اندر رہتی، اوپر بھی نہیں نیچے بھی نہیں. اگر اللہ تعالیٰ یہ نظام سمندر کا ختم کر دے تو سارے سمندر میں سے چھوٹی مچھلی کا وجود ختم ہو جائے، بڑی مچھلیاں سب چھوٹی مچھلیاں نکل جائیں. یہ 50 میٹر کی کیا پابندی ہے کہ اس 50 میٹر میں رہنے والی مچھلی اگر اوپر جائے گی تو پھٹ کے مر جائے گی، اگر نیچے جائے گی تو پھچک کے مر جائے گی، وزن پڑتا ہے نا. تو ہر مچھلی میں وزن کو سہارنے کی ایک طاقت ہے. ہماری جو آبدوز ہے جو آج کل بڑا ترقی کا دور ہے، 400 میٹر سے نیچے نہیں جا سکتی، 400 میٹر، 400 میٹر سے نیچے چلی جائے. وہ جو رشیا کی آبدوز چلی گئی تو کیا ہوا تھا، پانی کے وزن سے اندر ہی پچک کے رہ گئی. اور بحر الکاہل 11 کلومیٹر ہے، 11 کلومیٹر، 1000 میٹر کا ایک کلو میٹر ہوتا ہے، 11000 میٹر کی گہرائی میں مچھلیاں تیر رہی ہیں، 400 میٹر سے نیچے آپ دو ٹکٹ جائے ایسے ہو جائے، اور 11000 میٹر کی گہرائی میں مچھلیاں زندہ بھاگ دوڑ رہی ہیں، ادھر ادھر جا رہی، وہ اوپر آئیں گی تو پھٹ جائیں گی. تو اللہ نے ہر مچھلی کے لیے جو پولیس والوں نے حوالات بنائی ہوئی ہے، پھر جیل بنائی ہوئی ہے، پھر اس کے اوپر بڑے بڑے پہرے، پھر بھی لوگ بھاگ جاتے ہیں، قیدی بھاگ جاتے ہیں. یہ 50 میٹر کی خالی ایک لیئر جا رہی ہے، نہ کوئی حوالات، نہ کوئی سلاخیں، نہ کوئی پہرے دار، نہ کوئی فوج، نہ پولیس، پر ایسا پہرا ہے کہ اتنا بھی سر اوپر نہیں، جو ہی مچھلی کا سر اوپر والی سطح سے ٹچ ہوتا ہے وہ نیچے چلی جاتا ہے، اور جو ہی اس کی سطح نیچے والی، اس کا سر نیچے والی سطح سے ٹکراتا ہے اوپر آ جاتی ہے۔ اس حفاظتی نظام نے میاں چنوں میں کراچی کی مچھلی کو پہنچایا ہوا ہے۔ اگر یہ حفاظتی نظام نہ ہوتا کوئی مچھلی کوئی کھا نہ سکتا۔ یہ میرے اللہ کا نظام ربوبیت ہے۔ یہ سارا کچھ میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھا ہے کہ تجارت کے نام پر دھوکہ چل رہا ہے، آپ اس دھوکے سے باز آ جائیں، توبہ کر لیں۔ حلال کا ایک روپیہ حرام کے لاکھوں سے بہتر ہے، وہ برکت سے آئے گا، برکت سے آئے گا۔ حرام رزق سے برکت اٹھا دی جاتی، حلال رزق میں برکتیں اتار دی جاتی۔ سچا تاجر نبیوں کے ساتھ حشر ہوگا، سچا تاجر، التاجر الصدوق، سچا ہو، الامین امانت دار ہو، دھوکہ نہ دیتا ہو، فراڈ نہ کرتا ہو۔ یہ کہاں جائے گا؟ یہ نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، نبیوں کے۔ ایک دن مجھے خیال آیا کہ ذمہ داروں کا حشر کیوں نہیں نبیوں کے ساتھ ہو، تاجروں کا کیوں ہو؟ چونکہ میرا فیملی بیک گراؤنڈ ذمہ دارہ ہے، تو میں وہ تقابل کرنے لگا کہ یہ ذمہ دار کا حشر کیوں نہیں نبی کے ساتھ بشارت، تاجر کے لیے کیوں بشارت ہے؟ کہ ذمہ دار کا ٹیسٹ کوئی نہیں، امتحان کوئی نہیں، اس میں دھوکہ فراڈ کوئی نہیں ہے۔ مئی میں ہم نے کپاس کاشت کی ہوئی ہے، اب وہ پروان چڑھ رہی ہے، اب اس کو پھل ڈوڑی لگ رہی ہے، یہ جا کر ستمبر میں کچھ اس کی پکنگ شروع ہوگی، اکتوبر میں کچھ کھل جائے گی آج کل کی کپاس، پھر جا کر نومبر میں اس کی ساری چنائی ہو کر ڈھیر لگے گا۔ پھر ہمارے ریٹ ہمارے بس میں نہیں، حکومت نے طے کیے ہوئے ہیں 1000 روپے من جی، 700-800 تولو گئی، تولنے والے بھی ہم نہیں ہوتے، تولنے والے بھی دوسرے، وہ ہمیں ڈنڈی مار کے جاتے ہیں۔ ہمارا امتحان کوئی نہیں کسی قسم کا بھی۔ حافظ آباد کے علاقے میں منجی لگ چکی ہے، پانی لگ رہا ہے، کھاد لگ رہی ہے، تو کیا امتحان ہے؟ پھر وہ کٹے گی اور لوگ آ کر تولیں گے اور پیسے دے کے چلے جائیں گے، پھر اس کے اوپر گندم آ جائے گی، پھر 7 مہینے پھر ہاتھ پہ ہاتھ ہے، امتحان کوئی نہیں۔ تاجر کے ترازو میں روز تولنا ہے، روز تولنا ہے، یہ روزانہ چھری کے نیچے دبا ہوتا ہے، اس کا ذرا سا غلط بول اس کے منافع کو کئی گنا کر سکتا ہے، اور اس کا سچا بول اس کے منافع کو گھٹا دیتا ہے۔ یہ روزانہ تولتا ہے، یہ دبا ہوتا ہے، یہ روزانہ بولتا ہے، یہ دبا ہوتا ہے، یہ روزانہ سودا دیتا ہے، لیتا ہے، خرید بھی ہے، فروخت بھی ہے، یہ روزانہ دبا ہوتا ہے۔ اس قربانی پر اللہ نے اس کا حشر نبیوں کے ساتھ کرنے کا وعدہ فرمایا ہوا ہے۔ ہمارا امتحان کوئی نہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے امتی میں ہر عیب ہو سکتے ہیں سوائے دو، مسلمان ہر عیب کر سکتا ہے، دو کام زندگی بھر نہ کرے گا، ایک جھوٹ نہ بولے گا، ایک دھوکہ کسی کو نہ دے گا۔ الا الکذب والخیانہ، ہر عیب میرا امتی کر سکتا ہے، لیکن دو نہیں کر سکتا، کہ کسی کو دھوکہ دے دے یا جھوٹ بول جائے۔ تو اب تجارت کس چیز کا نام ہے؟ جھوٹ اور خیانت۔ سیاست کس چیز کا نام ہے؟ جھوٹ اور خیانت۔ نوکری کس چیز کا نام ہے؟ ظلم و ستم۔ تو بھائیو، اللہ رب، اللہ پالنے والا، اللہ پرورش کرنے والا، جو ایک حقیر چونٹی کو اتنا علم دیتا ہے کہ وہ شکر کی خوشبو پہ دل سے باہر آ جاتا ہے، جو ایک پروانے کے مرنے پر، اب دیکھیں نا کیسے قطار میں جا رہی ہیں، نظر کچھ نہیں آتا، قطار میں کیسے جا رہے ہیں؟ ہر چونٹی جب گزرتی ہے تو سپرے کرتی جاتی ہے زمین پر، جو پیچھے والی آتی تو اس کی خوشبو پہ چلتی ہے، اس کو نظر نہیں آتا، خوشبو پہ چلتی۔ اب پہلی والی چونٹی یوں یوں کر کے، اس لیے آپ دیکھتے ہو نا، بجائے سیدھا جانے کو تو یوں جا رہی ہیں،
کیونکہ جو پہلی چونٹی گزری تھی اس نے جاتے ہوئے یوں یوں سپرے کیا تھا، باقی سارا اسی پر جا رہا، اسی پر جا رہا ہے۔ جو رب اتنی حقیر مخلوق کو اتنا علم دے کر ان کے رزق کا پورا انتظام کرتا ہے، یہ کلمہ پڑھنے والے کے رزق سے وہ غافل ہو گیا ہے۔ ابن آدم ابن آدم ابن آدم، او میرے بندے، او آدم کی اولاد، خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقهن، میں نے سات زمینیں بنائی، سات آسمان بنائے، میں کوئی نہیں تھکا۔ افیعجینی رغیف عیشا اسوقه الی، تو تمہیں روٹی کھلا کے میں تھک جاؤں گا؟ لم اطالبک بعمل غد، میں نے تم سے کل کا کوئی مطالبہ نہیں کیا، کل تو بڑی دور ہے، ابھی ظہر کی نماز کا بھی کوئی مطالبہ نہیں کہ وقت داخل نہیں۔ فلا تسألنی عن رزق غد، تو کل کی روٹی کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کر۔ فإنی لم انس من عصانی فکیف بمن اطاعنی، میں تو نافرمانوں کو نہیں بھولتا، فرما برداروں کو کیسے بھول جاؤں۔ ایک اداکار سے میری ملاقات ہوئی، چلتے 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 وہ توبہ تک پہنچ گیا، صرف مجھ سے کہنے کا مجھے بتاؤ میں توبہ کیسے کروں۔ ایک ملازم ہے حکومت میں، افسر ہے، وہ رشوت بھی لیتا ہے، تنخواہ بھی لیتا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، تو رشوت ختم، تنخواہ تو ہے۔ ایک دکاندار جھوٹ بھی بولتا ہے، سچ بھی بولتا ہے، صحیح سودا بھی دیتا ہے، غلط سودا بھی دیتا ہے، ہیرا پھیری بھی کرتا ہے، دیانتداری بھی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، تو ہیرا پھیری چھٹ گئی، کچھ سودا تو موجود ہے نا، کچھ پیسہ تو آئے گا نا، تو اس کی دکان میں حلال بھی ہے حرام بھی ہے، ملازم کی زندگی میں رشوت بھی ہے تنخواہ بھی ہے۔ تو وہ جب کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، تو رشوت ہو گئی تنخواہ رہ گئی، ڈنڈی مارنا گیا صحیح تولنا تو رہ گیا، تو مجھے بتاؤ میری تو ساری حرام ہے، میں کیسے توبہ کروں؟ میں توبہ کروں تو میری تو کشتیاں بھی جل گئیں، میری توبہ ہوگی کیسے؟ ہوگی کیسے؟ میرے میں یہ نہیں کہ یہ حلال ہی حرام، سارا ہی حرام ہے۔ تو میں نے اس سے کہا جب تم اللہ سے بغاوت کر کے چل رہے تھے تو اللہ تمہیں روٹی کھلا رہا تھا، جب تم اللہ سے صلح کرو گے اللہ تمہیں بھول جائے گا، یہ ہے تم ہمت کرو، اگر ہمت کر سکتے ہو تو اللہ ساتھ دے گا تمہیں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، ہمت تو کرتا ہوں، مرنا نہیں۔ خیر جی، اس نے کہا پھر اب بتاؤ میں کروں کیا؟ میں نے کہا اپنا گھر بیچو۔ کہنے لگا گھر بھی تو اسی حرام پیسے کا ہے۔ میں کہا تم قیمت تو لگواؤ، اس کی 9 لاکھ قیمت لگی۔ تو میں نے ایک ساتھی سے کہا اس کو تم 9 لاکھ روپیہ قرضہ دے دو۔ اس نے اس کو 9 لاکھ قرضہ دے دیا۔ میں اب تم اپنا گھر بیچ کے وہ 9 لاکھ اس کو دے دو، یہ قرضہ تیرے لیے حلال ہے اور وہ رقم اس کے لیے حلال ہے، اب تم اس 9 لاکھ سے کام شروع کرو۔ تو اس نے اس 9 لاکھ سے کوئی آج کام بڑا ہو سکتا ہے، اور لاہور جیسے شہر میں کیا کام ہو سکتا ہے؟ اس نے 9 لاکھ سے کام شروع کیا، اس نے اپنے حرام کمائی میں گھر بنایا 9 لاکھ کا، اور پچھلے مہینے اس نے حلال کمائی میں گھر خریدا ہے 1.25 کروڑ روپے کا۔ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ توکل کرتا اللہ اس کو کافی ہوئی۔ تو بھائیو، آپ اکثر دکاندار بیٹھے ہوئے ہو، اور آج کی دکانداری جھوٹ فریب فراڈ میں برباد ہو چکی۔ تو میں صرف یہ عرض کرنے آیا ہوں، اپنی کمائیاں پاک کرو، صاف کرو۔ جیسے پانی میں کوئی ککھ ملے ہو، مٹی ملی ہو، پینے کو جی چاہے گا؟ گلاس پھینک دیں گے۔ سالن کھٹا ہو چکا ہو، کھانے کو جی چاہے گا؟ پلیٹ ادھر پھینک دیں گے۔ تازہ خوشبو آ رہی ہو سالن میں، پانی ایسا صاف شفاف ہو، گلاس بھی صاف ہو، پینے کو دل کرتا ہے۔ لیکن جب یہ پانی حرام ہوگا تو دیکھنے میں شفاف ہے، میرے پینے میں مجھے تکلیف نہ ہوگی، پر جو میری روح پر یہ پانی پڑے گا تو میری روح ایک دم اس کا انگ دکھنے لگ جائے گا۔ تازہ روٹی نکلی ہے تندور سے اور چولہے سے، تازہ سالن اتر کے آیا ہے اور اس کی خوشبو سے گھر مہک رہا ہے۔ لیکن اگر وہ نمبر 2 مال دے کے یہ پیسہ کمایا ہے، کسی کے ساتھ فراڈ کر کے یہ پیسہ کمایا ہے، تو جو یہ لقمہ میرے منہ میں جائے گا، جیسے وہ کھٹا لقمہ میری طبیعت خراب کرتا ہے، یہ حرام لقمہ میری روح کو داغدار کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھے تاکہ میری امت روٹی کے پیچھے گمراہ نہ ہو۔ اپنی اولاد کے لیے روٹی نہیں مانگ، کمال ہے، کمال، عجیب شان۔ اپنی امت کے لیے کہا یا اللہ انہم جعاؤن فاطعمہم، یا اللہ یہ بھوک ہیں ان کو کھانا دے، انہم عراتن فاسقہم، یا اللہ یہ ننگے ہیں کپڑے پہنا، بشرو وعملو تمہیں خوشخبریاں ہوں، ان قریب تم پر اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اور جب اپنے گھر کی باری آئی، اپنا گھر ہے، تو کہا یا اللہ اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کی روٹی تھوڑی کر دے، کبھی پوری نہ ہو۔ کوئی اپنی اولاد کے لیے مانگتا ہے؟ صحابی وہ ہستی ہے جس کو ساری دنیا کے کتب ابدال اس کی تھوک کو نہیں پہنچ سکتے، عمل تو عمل ہے۔ ایک صحابی دعا کر رہے ہیں، اللہم صبرنی، یا اللہ مجھے صبر دے۔ تو ہمارے نبی پیچھے سے گزرے ہوئے کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے صبر دے، تو آپ نے غصے میں اس کو یوں لات ماری، پیچھے سے لات ماری، ایک دم وہ گھبرا کے پیچھے دیکھا تو ہمارے نبی نے کہا سألت اللہ البلاء، اللہ سے امتحان مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے صبر دے، ہیں اللہ سے امتحان مانگ رہا ہے، برداشت کر لے گا؟ اپنی دعا کو بدلو، یہ کہو اللہم آتینی فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقینی عذاب النار، یہ دعا بتلائی ہے، یہ دعا ہمیں اللہ نے بتلائی ہے کہ مانگو۔ حدیث شریف میں آتا ہے سب سے کامل دعا جتنی قرآن میں آئی ہیں، جتنی حدیث میں آئی ہیں، ساری دعاؤں کا نچوڑ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقینا عذاب النار، یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر، ہماری آخرت بھی اچھی کر، ہمیں جہنم سے بچا۔ ہمارے نبی دعا یہاں سے شروع کرتے تھے، درمیان میں یہ دعا مانگتے تھے، اور دعا ختم کرتے دوبارہ اس دعا کو مانگتے تھے۔ لیکن جب اپنی اولاد کا نمبر آیا کہ یا اللہ میری اولاد کی روٹی تھوڑی کر دے، کیوں؟ کہ میاں چنو کے دکاندار یہ نہ کہہ سکیں اگر ہم فراڈ نہ کرتے تو بچوں کی روٹی کہاں سے پوری کرتے۔ کوئی آدمی بھی اب یہ بہانہ نہیں کر سکتا، بجلی کا بل کہاں سے دیں، بچوں کی فیسیں کہاں سے دیں، یہ نہ کریں دکان، وہ ملاوٹ والے تیل والے مجھے کہا تھا، یہ بات بتا رہا ہوں 1980 کی، 1980 میں وہ کہہ رہا تھا ایک ڈرم کے پیچھے 500 بچتا ہے، 500 میں میرے ٹیلی فون کا بل بھی ادا ہو جاتا ہے، میرا بجلی کا بل بھی ادا ہو جاتا ہے، 50 روپے میں تو ایک دن کا گوشت بھی نہیں آتا۔ یہ اس کے الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں، یہی آج الفاظ ہیں، ان سب بتوں کو میرے نبی نے توڑا اپنے پاپوں سے اور اپنی اولاد کے پاپوں سے۔ حضرت فاطمہ زندگی میں ایک دفعہ بھوک کی شکایت لے کر آئیں، اور کبھی نہیں، وہ بھی حضرت علی نے بھیجا کہ فاطمہ اللہ کے نبی کے پاس کچھ بکریاں آئی ہیں تو لے آؤ، کو بچوں کا ہمارا گزارا ہی ہو جائے، بھوک نے بےحال کر دیا ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائیں، دروازے پہ دستک دی، تو اللہ کو کے محبوب کو اپنی بیٹی سے ایسی محبت تھی، جب انہوں نے دستک دی نا تو آپ نے فوراً کہا یہ فاطمہ کی دستک ہے، خالی دستک دینے کا، یہ فاطمہ کی دستک ہے، پہلے تو اس وقت میں کبھی نہیں آئی، اللہ خیر کرے۔ ام ایمن سے کہا دروازہ کھول، انہوں نے دروازہ کھولا، اندر آ گیا، یا رسول اللہ میں حاضر ہوئی ہوں، یہ جو فرشتے ہیں اللہ کے، یہ تو تسبیح پڑھتے ہیں ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، آپ کے بچے بھی بھوکے ہیں، آپ کی بیٹی بھی بھوکی ہے، اور ہمارے گھر میں خوش نہیں، تو ہمارا کچھ ہو جائے۔ ساری امت کے لوگوں کو رزق حلال پر کھڑا کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے چھری اٹھائی ہے اور اپنی اولاد کی گردن پہ رکھ دی ہے، فرمایا بیٹی تیرے گھر میں بھوک ہے، تو مجھے اس رب کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا ہے، تیرے باپ کے گھر میں بھی ایک مہینہ ہو گیا چولہا کوئی نہیں جلا، ایک مہینہ پھر آپ نے کہا اگر تو چاہے تو میں تمہیں 5 بکریاں دے دیتا ہوں، کھڑی ہیں میرے پاس، اور اگر چاہے تو تمہیں 5 دعائیں سکھا دیتا ہوں، یہ وقت ہے اتنے بڑے امتحان میں ڈالنے کا، بھائی بکری بھی دے دیتے، دعائیں بھی دے دیتے، دونوں چیزیں نال کٹیاں نہ ہو جانا، یا اس وقت میں تو بکری دے دیتے، فاطمہ سے زیادہ محبوب کون تھا، میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ۔ جب آپ سفر میں جاتے تھے تو ساری بیویوں سے ملتے، سب سے آخر میں حضرت فاطمہ کو مل کے پھر مدینہ چھوڑتے تھے، اور جب آپ سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کو ملتے تھے، پھر اپنی باقی بیگمات اور ازواج کو جا کر ملا کرتے تھے۔ تو ان پر اتنی بڑی تلوار چلا دی،
صرف میاں چنو کے تاجروں کو جھوٹ سے نکالنے کے لیے اور افسروں کو ظلم و ستم سے نکالنے کے لیے اور ہر طبقے کے ہر مسلمان کو سیدھی راہ پر چلانے کے لیے کہ روٹی کے پیچھے ظالم نہ بن جانا. تو کہا میری بیٹی اب تو بتا پانچ بکریاں دو پانچ دعائیں دوں. تو وہ بھی سمجھ گئے کہ ابا امتحان لے رہے ہیں. تو کہا یا رسول اللہ آپ پانچ دعائیں سکھا دیں بکریاں چھوڑ دیں. اوہو اس باپ دا حوصلہ تھا دیکھو جو دین بھوکھے تو چٹے پھر واپس ہیں. جنت کی عورتوں کی سردار حسنین کی ماں علی کی بیوی صاحب کا چہرہ خوشی سے ایسے کھل گیا کہ میری بیٹی پاس ہو گئی. صاحب نے فرمایا جس تو کہا کر یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین چل جا کمپن. یہی امتحان حضرت علی سے لے لیا. ان کو پتا ہے کہ گھر میں روٹی نہیں ایک نوالا کو. ایک دفعہ گھر میں تشریف لائے تو دوپہر کا وقت کا بچے کدھر ہیں کہ یہ بھوک کی شدت سے روتے تھے. تو علی ان کو باہر لے گئے بہلانے کے لیے کہ گھر میں کچھ نہیں کھانے کو کچھ نہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے ان کو ڈھونڈنے کے لیے. ڈھونڈتے ایک باغ میں دیکھا تو دونوں بچے پانی کے ساتھ کھیل رہے تھے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو گری پڑی نہیں کھجوریں ہوتی جن کو کسی کوے نے ٹھونگ ماری توتے نے ٹھونگ ماری گر گئیں وہ لوارث ہوتی ہیں اس کو اٹھانا میں کوئی کباب رسلی وہ کٹھی کر رہے تھے. تو ہمارے نبی بھی سانس سانس جمع کرنے لگے کہ علی دھوپ چڑھ رہی ہے بچوں کو لے کے گھر واپس چلا. جن سے اتنی محبت و شفقت ہو ان کو بلا کر کہنے لگے علی تو یہ پانچ ہزار بکریاں دوں کہ پانچ دعائیں دوں. پانچ ہزار بکری تو آج بھی بڑی شہر نہیں تو میں پانچ ہزار بکری دوں پانچ دعائیں دوں. کہنے کے یا رسول اللہ پانچ ہزار بکری بڑی دولت ہے پر ہم مجھے پانچ دعائیں دے دیں بکریاں چھوڑ دیں. کیوں کہ میاں چنو کا تاجر جھوٹ نہ بولے میاں چنو کا افسر ظالم نہ ہو جائے میاں چنو کا ریڑی والا دھوکہ نہ دے فراڈ نہ کرے فریب نہ کرے. صاحب نے کہا تو دعا مانگا کر اللہم اغفر لی ذنبی وطیب لی کسبی ووسع لی خلقی وقنعنی بما رزقتنی ولا تذهب قلبی الى شيء صرفته عنی. یہ پانچ دعائیں تیرے لیے پانچ ہزار بکریوں سے بہتر ہے. اللہ میرے گناہ معاف کر دے اللہم اغفر لی ذنبی. اللہ میرا رزق حلال کر دے وطیب لی کسبی. اللہ میرے اخلاق اعلی کر دے ووسع لی خلقی. اللہ مجھے قناعت دے دے وقنعنی بما رزقتنی. اللہ میرا حرص و حوص ختم کر دے ولا تذهب قلبی الى شيء صرفته عنی. کہ یہ پانچ دعائیں پانچ ہزار بکریوں سے بہتر ہے. تو بھائیو مسلمان دکاندار بن کے آؤ. شام کو جب آپ واپس جاؤ گے نا تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے من امسا کالن بعمل یده امسا مغفورا له. جو صبح سے شام تک اپنے بچوں کو حلال کھلانے میں تھک جاتا ہے پھر شام کو تھکا ہوا واپس جاتا ہے تو اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اگر معاذ ابن جبل ہے سعد ابن معاذ تو ان کے ہاتھ سے سخت. صاحب نے کہا سعد یہ تیرے ہاتھ سخت کیوں ہیں؟ کہا یا رسول اللہ میں کشتی چلاتا ہوں ذمہ دار تھا نا وہ ساڑی برادری آئی جیسے میں کئی آپ چلاتا پانی بھی بارنا ہوتا ہے کم بھی کرنا ہوتا ہے بچیاں کی روٹی واسطے یا رسول اللہ میں سارا دن کھیتوں میں کام کرتا ہوں. تو آپ نے ان کا ہاتھ لے کر ایسے چوم لیا. کہا جو بچوں کو حلال کھلانے میں اپنے ہاتھوں کو تھکاتا ہے ان ہاتھوں پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. تو بھائی آپ کی خدمت میں گزارش ہے اپنی دکانوں کو اپنی آخرت کا ذریعہ بناؤ. مقدر کا رزق آئے گا کسی کو دھوکہ نہ دیں جھوٹ نہ ہو فراڈ نہ ہو فریب نہ ہو. سودے میں عیب ہے اسے بتائیں نقص ہے اسے بتائیں کمی ہے اس کو بتائیں. اللہ آپ کا رزق آپ کو پہنچائے گا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ لسٹ کے 10 صحابہ میں سے. جب ان کا انتقال ہوا تو 3,10,20,00,000 دینار ورثہ چھوڑا. ایک دینار 4.5 ماشے سونے کا ہوتا ہے. اب دولت کا اندازہ لگا دو 1,000 گھوڑے 10,000 بکریاں 1,000 اونٹ اور زمینیں الگ.
تو وہ فرمایا کرتے تھے میری تجارت کا ساری زندگی اصول رہا کہ میں نے نہ ادھار خریدا نہ ادھار بیچا. یہ سارا بازار آج اپسٹ ہو چکا ہے کہ اپنی کیپیسٹی سے زیادہ خرید لیتے ہیں ادھار, پھر آگے لیتے ہیں ادھار, اگلا واپس نہیں کرتا پچھلا سر پہ چڑھا ہوتا ہے. تو ان میں جو ان کا دماغ خراب ہوتے ہیں, جو رقصہ کشی ہوتی ہے, پھر غالم گلوچ, پھر بد اخلاقیاں, پھر ظلم و ستم. تو ادھار بیچنا ناجائز کوئی نہیں, ادھار خریدنا ناجائز کوئی نہیں, لیکن اگر ادھار خریدنا اور بیچنا ہے پھر گالیاں دینا چھوڑ دو, پھر پیسے کی کمی بیشی پر بے عزت کرنا چھوڑ دو, اور اگر بے عزت کرنا ہے اور گالیاں دینی ہے پھر ادھار دینا چھوڑ دو. ورنہ کسی مسلمان کو ایک ماں بیٹی کی گالی دے دی تو کروڑوں کا بھی نقصان ہے, تو یہ گالی دینے والا زیادہ مجرم ہو جائے گا اور وہ چھوٹا مجرم ہو جائے گا, پکڑا وہ بھی جائے گا, پکڑا یہ بھی جائے گا. تو فرمایا کہ میں نے کبھی ادھار نہ بیچا نہ خریدا. دوسری کیا ہے, میں نے کبھی ذخیرہ کر کے سودا نہیں بیچا, جب مجھے نفع ملا میں نے فوراً بیچ دیا. اور میرے بھانجے نے آلو رکھے تھے, میں کیا دیکھے نہیں ہوں کہ پاس میں غلطی کھا بیٹھا ہوں, اس لیے 1900 روپے مل رہے ہوں 1200 روپے ملتا, اگر اسے 1900 کی گوری چنگی بلی میں کیا 2000 لینے 2000. لالچ انسان کو برباد کرتا ہے. تو میں نے کبھی سودا رکھ کے نہیں بیچ, جب نفع ملا فوراً بیچ دیا. تیسرا اصول یہ تھا میری تجارت کا, میرے سودے میں عیب آیا تو میں نے گاہک کو بتایا بھائی اس میں یہ کمی ہے آپ دیکھ لو, لینا تو لے. یہ میں نے ایک جگہ بیان کیا, لوگ سننے والے سن رہے ہوتے ہیں. میری جماعت گئی پشاور, پشاور میں ایک شو روم پر میں گیا گشت کرنے, تو جو شو روم کا مالک تھا نا کہنے گا یہ جو گاڑی کھڑی ہے نا یہ اس کو 1 سال ہو گیا ہے یہ نہیں بکی اور یہ تمہاری وجہ سے نہیں بکی. میں کہا میرا کیا قصور ہے, میں بیٹھا میاں چلم بے تو بیٹھا پشاور سے میرا کیا قصور ہے, تیرا بیان سن بیٹھا ہوں. بھائی یہ سودے جو نو سو کا دسو اے آئی وہ بالکل نئی گاڑیوں کا کام کرتا تھا, لیکن وہ اتارنے میں نا وہ کوئی ایسی مس ہے ہوا تو گاڑی اچھا خاصا اس میں وہ ڈنٹ پڑ گیا, پھر اس نے اس کو ٹھیک کروا دیا نظر نہیں آتا تھا. تو جڑا گا آخے کے ناگ پہ ڈینٹ پہ جی لینے تو لے لو, سال گزر گیا گڈی تھی پلس. میں کہا تو این کر مینو ویٹ چھڑ میں لے لینا, میں تیرا یہ نقصان پورا کر دینا, بھائی تو سال تو کھلاری ہوئی ہے چل کی لینا مینو دس. اگر نہیں تیرے پیٹے تو نہیں پاؤنی, پر میں ساری زندگی واسطے قسم کھا لی کہ میں کدی دھوکا نہیں دینا, سودا وہ نقص ہے تو نقص میں دسنا. وہیں میری جماعت پشاور میں تھی یا میں گھر واپس آیا ہوں تو اس کا فون ہے کہ میری گاڑی بک گئی, ایک ہفتے کے اندر بک گئی. اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک شو روم سے 2 بنا دیے, پھر اس سے اور کاروبار بنا دیے, اس کا یوں پھیلتا چلا گیا کام, یوں پھیلتا چلا گیا, یوں پھیلتا چلا گیا, جو نظر یوں آتا تھا کہ بس یہ نہیں کیونکہ ساری چوری کی گاڑی بیچتی. تو بھائیو مسلمان تاجر بن کے دکانیں کھولو تو شام کو نفع بھی لے جاؤ نیکیاں بھی لے جاؤ. ذمہ داروں کو یہ دولت نصیب نہیں, آپ کو نصیب, ہم نے کیا بیچنا کیا خریدنا, لیکن آپ کا یہ خرید و فروخت یہ نابتول کی درستگی. ہاں یہ بھی سنو, علامہ قرطبی نے واقعہ لکھا ہے کہ قرطبہ کے بازار میں ایک آدمی نے صبح دکان کھول کے اپنا ترازو توڑ دیا. پڑوسی دکاندار نے پوچھا کیوں توڑا ہے, کہنے لگا میرا گھر کے قریب ایک فوتگی ہوئی ہے تو ہم سارے وہاں کٹھے تھے, تو وہ مرنے والے سے ہم کہتے تھے کلمہ پڑھو, وہ کہتا میرے کو نہیں پڑھیا جا رہا, باقی باتیں کر رہا ہے کلمہ نہیں پڑھیا جا رہا ہے. ہم نے پوچھا کیوں نہیں پڑھیا جا رہا, وہ کہتا جو میری دکان کا ترازو تھا ترازو کا جو کانٹا یوں ہلتا تھا وہ کانٹا میرے حلق میں چبا ہوا ہے, مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دے رہا. باقی ساری گلیں کیتی جاندہ کلمہ نہیں پڑھیا جاندہ, اس کنڈے نال اس کتنی روٹی کما لی ہوگی, میں لاکھ 2 کروڑ 2 کروڑ 100 کروڑ 100 ارب سے مرضی والی کلمہ گیا تو کی لے کے گئے مجھے پلے کیا ہوں. تو بھائیو اپنے آپ کو حلال کا عادی بناؤ, اپنی تجارتوں کو جنت کا ذریعہ بناؤ,
اس لیے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا معیار انتہائی نچلے درجے کا رکھا، کہتا کہ روٹی کی وجہ سے کوئی فروخت نہ ہو جائے اور یہ حجت نہ بنے۔ اپنی اولاد پر بھی ہمیشہ مصیبتوں کی کھٹا رکھی کہ کوئی آپ کو یہ تانا نہ دے سکے، قیامت کے دن آپ کی اولاد کے تو مزے تھے، ہم نے مصیبتیں دیکھی۔ اور نہیں، ساری مصیبتوں نے انہی کے گھر کے طواف کیے، وہاں سے بچی کھچی امت پر آئی ہیں، تو لہٰذا اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ روٹی پوری کچھو کری آ کر، نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان ہے، اس ایمان کے لیے ضرورت ہے سیکھنے کی۔ اذان ہو جائے دکانیں بند کر دیا کرو، مسجد جاؤ، دکان جتنے گاہکوں باہر نکال دو، مسجد چلے جاؤ۔ میں کینیڈا میں تھا جماعت میں، تو ایک بنگلہ دیش کا پہلے اداکار تھا، پھر تبلیغ میں لگ کے توبہ کی، پھر شفٹ ہو گیا کینیڈا، وہاں اس نے دکان کھول لی گوشت کی۔ تو وہ کہنے لگا کوئی 50 کلومیٹر سے ایک آدمی آیا، تو اس وقت جمعے کی نماز کا وقت ہو چکا، چلو فرض نماز کا اگاں پیچھا ہو جائیں، جمعہ ایک بار ہی ہونا ہے ہفتے، تو وہ بھی نکل گیا، تو پتہ نکل ہی گیا۔ میں نے کہا سوری سر، میں اس وقت آپ کو سودا نہیں دے سکتا، میں نماز پڑھ کے پھر آؤں گا۔ وہ کہنے لگا میں 50 کلومیٹر سے آیا ہوں، میں اس وقت میری مال رہا، تو اس سے وہ کمائیں گا، تیری دکان پہ کبھی نہیں آؤں گا۔ میں نے کہا یہ آپ کی مرضی۔ تو 3-4 دن کے بعد میں نے دیکھا وہ پھر آ گیا۔ میں نے کہا یار مجھے خیال آیا، وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے نقد پیسہ چھوڑنے پر مجبور کر کے اور باہر نکال دیا؟ یقیناً سچائی ہوگی تیرے پاس، سچائی ہوگی۔ تو جب اذان ہو جائے تو آپ دکانیں ساری بند کر دیں، وہ چاہیں مسجد کی طرف، سارا بازار سنسان ہو سناٹا ہو، سب دوڑے مسجد کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ سجدوں میں جو اللہ کی ملاقات ہے وہ کہیں بھی نہیں، تو جو مشکل پیش آئے سجدے میں جاؤ، اللہ سے ہاتھ اٹھا کر مانگو، یا اللہ تیرا غلام تیرے در پر۔ تو کم از کم فرض نماز میں کوتاہی بالکل نہ ہو۔ رزق بڑھانے کے لیے فرض نماز کی پابندی، اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت، جو یہ چاہے میرے نبی نے فرمایا کہ اس کا رزق بڑھ جائے، اس کی عمر بھی بڑھ جائے تو ماں باپ کی خدمت کر۔ ماں باپ مر گئے، خالہ ہے، چاچا ہے، پھوپھی ہے، ماموں ہے، ان کی خدمت کرے، کوئی بھی سلسلہ نہیں، ایصال ثواب کرے۔ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، ہم نے کہا تیری ماں زندہ، کا جی مر گئی، کا خالہ زندہ، کا جی ہاں، کا جا اس کی خدمت کر معاف ہو جائے گا۔ تو میرے نبی نے فرمایا جو یہ چاہے اس کا رزق بڑھ جائے، اس کی عمر بڑھ جائے، تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدمت کرو، وہ دنیا کے لیے نجات ہے، آخر کی نجات۔ باوضو رہو رزق بڑھے گا۔ اللہ کے نبی سے شخص نے کہا یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا باوضو رہو، اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا۔ جو اشراق پڑھ کے نکلے گا مسجد سے، اللہ اس کے سارے دن کے کاموں کا ذمہ دار بن جائے گا۔ جو 8-10 بجے 2 نفل پڑھ لے گا، اللہ اس کے رزق میں برکتیں پیدا فرمانی شروع کر دے گا۔ یہ وہ اسباب ہیں جن سے اللہ رزق بڑھا دیا کرتا ہے، دنیا بھی بنتی ہے، عقبہ بھی بنتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک آدمی بیمار ہوا، اس کے 4 بیٹے تھے، تو سب سے چھوٹے بیٹے نے کہا بھائی ایک سودا کرو، پھر وہ تھی جا کے لے جاؤ، تھی خدمت کرو، میں نہیں کرنی، جائیداد ساری میرے نام کر دو۔ انہوں نے کہا جی کوئی کملے ہیں؟ بس خدمت نہیں کریے تو جائیداد بھی تینوں دے گی۔ اور کہنے کا پھر یہ الٹا کر لو، ساری جائیداد تھی اپنے نام کرا لو، پھر مینو دے دو، یہ ہاتھ نہ لاؤ۔ انہوں نے کہا یہ سودا بالکل تمہیں منظور ہے، کلو جائے میرے کو ہونے لکھا دو۔ ساری جائیداد اپنی بھائیوں کو دے دی اور باپ کو گھر لے کے آ گیا، اور اس کی دن رات خدمت کر 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 سب کچھ اس پہ لگا دیا، باپ بھی مر گیا، آپ بھی ویلا ہو گیا۔ اب آیا فاقہ، کھانے میں کچھ نہیں، رات کو خواب دیکھا ہے کہ فلاں جگہ 100 دینار ہیں نکالو۔ اس نے پوچھا برکت والے کا؟ نہیں، کہ مجھے نہیں چاہیے۔ اگلے دن خواب آیا، فلاں جگہ 10 دینار ہیں نکالو۔ اس نے کہا برکت والے کا؟ نہیں، کہ مجھے نہیں چاہیے۔ اگلے دن خواب آیا، فلاں درخت کے نیچے 1 دینار ہے نکالو۔ یہ پوچھتا ہے برکت والا کہاں؟ برکت والا۔ اب باپ کی خدمت کی واپسی شروع ہو رہی، یہ گیا زمین کھودی، 1 دینار نکلا، دینار لے کر بازار کو رخ کیا کہ کچھ چیز لے لوں. مچھلی فروخ روز تھی بڑی, مچھلی اٹھا کے لے آئے. مچھلی ہمارے یہاں تو کاٹ کے دیتے ہیں نا, اب بھی ادھر رواج ہے کاٹ کے ایم ہی چاہ کے دیتا تجا پہ بٹو ٹو, وہ کاٹتے بھی نہیں, اچھی جی ساری تیل پا کے تل دینا. وہ اس کو لے کر آیا, جب اس نے اس کو چیرا تو اس میں اس کے یہاں کا گلپیڑوں میں دو موتی نکلے, انڈے کے برابر موٹے موٹے. وہ حیران ہوا, وہ ایک موتی لے کر جوہری کے پاس گیا, یہ بادشاہ کے پاس گیا. وہ بادشاہ کے پاس گیا تو اس نے جوہریوں کو بلایا, کہ اس کی قیمت لگاؤ. ان کا جی 18 خچر سونے کے بھرے ہوئے, کہ اس کو تول کے دے دو. 18 خچر گھر آ گئے. کچھ عرصہ گزرا تو جوہریوں نے کہا, حضور بادشاہ سلامت یہ جوڑا ہوتا ہے, اس سے پوچھے اس کے بعد دوسرا بھی ہے. تو بادشاہ نے اس کو بلایا, وہ بادشاہ آج کے تو تھے نہیں, قبضہ گروپ کیا, حکومت کیا, عوام ساری قبضہ گروپ. تو بادشاہ نے اس کو بلایا, کبھی تیرے پاس دوسرا ہے اس کا کہانی ہے, کہ یار وہ دے دو. کہا جی پہلے قیمت آپ نے لگے, اب میں لگاؤں گا. کہا لگاؤ بھائی لگاؤ. کہا جی 60 خچر دوں گا, 60 خچر گاؤں میں تول کے دے دو. تو باپ کی خدمت نے 11 پشتوں کے لیے روٹی کا انتظام کر دیا. اب 3 دن پہلے میرے پاس ہمارا اپنے زمیندار بھائی آیا میرے پاس, مجھے کہنے کا میرا پتر ایڈا نا فرمان ہے کہ اگر سڑتا بھی ہوگا تو میں یہ ناک ماشاء اللہ بچ جاؤں. یہ دنیا کی مثال دے دی, اب آخرت کی بھی سن لو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے, میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, فلاں قصائی تیرا جنت کا ساتھی. موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے, قصائی کتنے میرے نال لگ گئے, میں ان کا کوئی کتب ابدال کوئی ولی, یہ کیڑا قصائی میرے پیڑ پہ گئے. وہ گئے بازار پہ, قصائی اپنے جنہیں سارے قصائی سودا بیچ رہے, وہ بھی بیچ رہے. جب دن شام ڈھلی تو اس نے ایک ٹکڑا تھیلے میں ڈالا, باقی گوشت بک گیا, گھر کو چل دیا. موسیٰ علیہ السلام نے آلنا ڈولا. جب وہ گھر جانے لگا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا, میاں میں نہیں آ سکنا تیرے اوپر, جی آ جاؤ. نہیں پہچانے کہ موسیٰ علیہ السلام اندر آ گیا. اس نے جا کے اپنا گوشت تیار کیا, ہانڈی پہ دھر دیا, پھر آٹا گوندھنے بیٹھ گیا, پھر آٹے کو رکھ کے خمیر اس کو نرم ہونے کے لیے چھوڑ دیا, پھر سالن پکا کے نیچے اتارا, پھر روٹیاں تیار کی, پھر ان کو تھالی میں سجا کر, ایک پوری عورت سے گری پڑی تھی, اس نے اس کو اٹھا کر الٹے کندھے کا سہارا دے کے سیدھے ہاتھ سے اس کو لکمے بنا بنا کے کھلاتا رہا, کھلاتا رہا, کھلاتا رہا. جب اس نے سر ہلایا کہ بس, تو اس نے اسے ماں کا منہ صاف کیا. جب اس کو لٹانے لگا تو کچھ بولنے لگی, بولنے لگی. جب اسے سیدھی ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, بھائی صاحب کون ہے؟ کہا جی میری اماں ہیں, بہت بوڑھی ہو گئی ہے, میں صبح جب دکان پہ جاتا ہوں سارے کام خود کر کے جاتا ہوں, جب شام کو واپس آتا ہوں تو پہلے خدمت اس کی کرتا ہوں, پھر بچوں کی کرتا ہوں. ساڑھے پاس کی رواج ہے کہ اپنی بیوی نے تو کر میں ویلا کوئی, تو میری ماں بھی کر میں ویلا کوئی. میری بیوی کے تو ذمے بھی نہیں میری ماں کی کرنے, میری بیوی کے ذمے میری خدمت تو ہے, میرے بچوں کی خدمت ہے, میری بیوی کے ذمے میری ماں کی خدمت کوئی نہیں. وہ کرے تو اس کی نیتی ہے, کرنی چاہیے, نہ کرے تو وہ مجرم کوئی نہیں. شریعت اس کو مجرم نہیں کہ قرار دے, ہاں میں مجرم ہوں اگر میں نے اپنی ماں کی خدمت نہیں کی. تاکہ میں صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں, شام کو پھر سارے آ کے کرتا ہوں, پھر بچوں کو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا, یہ کیا کہہ رہی تھی؟ کچھ کہہ رہی تھی. کہا جی بس ماں جو ہوئی, ماں کملی ماں, جب اس کی خدمت کرتا ہوں شروع ہو جاتی ہے, اللہ تعالی جنت سے موسیٰ کا ساتھی بنا دے. جب اللہ میں کتنے تھے موسیٰ کتنے. دنیا بھی آپ کو بتا دی, آخرت بھی بتا دی. یہ وہ راستے ہیں جن سے رزق آتا ہے, جن کو لوگوں نے سمجھا نہیں, ہیرا پھیری نو ہی روٹی سمجھا ہے, جھوٹ ہی روٹی ہے, غلط بیانی ہی رزق ہے. یہ سانپ بچھو ہیں جو پیٹ میں جاتے ہیں, انہوں نے کبھی کسی کو ہرا نہیں کیا, نہ مجھے کریں گے نہ آپ کو کریں گے. تو میرے بھائیو, میاں چنو کو ایک دیانت دار شہر بناؤ, یہاں آنے والا اس خطرے سے نہ آئے کہ لوٹ جاؤں گا, پدرے میں کی مر دینا. جو آئے وہ اطمینان سے آئے کہ اللہ کے فضل سے سارے لوگ دیانت دار ہیں, مجھے صحیح چیز ملے گی, مجھے ہیرا پھیری نہیں ہوگی. ایک کپڑے کا دکاندار مجھ سے کہنے لگا, جو صبح صبح قرآن شریف پڑھ کر بیٹھے ہوں ایک بندہ آ گیا, جی میں دھیر ہے, پتا ہے لوگ بیٹیوں کے جہیز کیسے تیار کرتے, غربت کا دور ہے. کہا جی میں دھیر ہے داج بنا منا ہے, تو تو قرآن پڑھتا بیٹھا ہے چنگا ہی بندہ, اسے میں آج تیرے کو کپڑا لے جانا. پھر آگے وہ ظالم کہنے لگا, جی میں جناب 16 روپے والا کپڑا لوں, 48 روپے کے ریٹ چڑھ گیا. اس پر وہ ظالم فخر کر رہا تھا, میں کھلا ہے تیرے بیچن سے, بس قرآن کی قیمت صرف 24 روپے لائی, 32 روپے تین گنا بہتر، 16 کا 48 میں بہتر، اور اس کو کوئی ندامت نہیں ہے کہ میں نے یہ کیا، وہ منہ فخر سے بتا رہا ہے، ندامت ہو تو مجھے پتا تھا کہ جناب میں 48 روپے جو ریٹ چھڑے آ جائے۔ اس نے کتنی مشقتوں سے خریدا، پیسہ اکٹھا کیا ہوگا۔ میں فیصلہ آباد فجر کی نماز پڑھ کے سیر کو نکلا، واپس گھر کو آ رہا ہوں، ایک ریڑھی والا مجھے نظر آیا، دور سے اس کی بڑی داڑھی، ریڑھی والے میں داڑھی توڑی کوئی نہیں ہوتی، ہم ہی کھلوتے ہوں گے، جب وہ میری نظروں میں جچ گیا تو بھیا میں قریب سے گزرا تو پھر میں نے کہیں غور نہ لے کے، تو روئی جگہ روئی جگہ ہنگ جو اڈے اڈی موٹی، اور اس کے آگے ایک پیٹی پڑی تھی، اس پر وہ ہاتھ رکھ کے کھڑا رو رہا تھا۔ میں کھڑا ہو گیا، میں کہا بابا جی خیر ہے کی گل ہے، تو اس نے پیٹی میرے آگے ایسے الٹا تھا، سیب کی پیٹی تھی، اوپر اچھے سیب سے نیچے سارے گلے ہوئے تھے۔ مجھ سے کہنے لگا بیٹا میں بہت غریب آدمی، ان جڑی بہت آئی نا بہت، وہ میرا ہاں پاڑ گئی، میں ہوں ہی رو گیا، میں ہر بار رو گا، میں قصہ سنا تھا کہ بیٹا میں بہت غریب آدمی، میں ایک پیٹی لاتا ہوں باغ منڈی سے تو شام تک بک جاتی ہے، شام کو اپنے بچوں کے لیے تازہ روٹی لے کے جاتا ہوں۔ آج کسی نے میرے بچوں کی روزی مجھ سے چھین لی، کتنے کوئٹے کے باغان کے پیٹی لگی ہوئی تھی، اسی اچھا ہوئے گا بچے نو کتوں روٹی دے، میں بھی تو دیونی روٹی ہوں بچے، لیکن اس نے بچوں کو روٹی تو کھلائی پر کسی کے منہ سے نوالا کھینچ لیا۔ یہ ظلم و ستم ہے، اتنی نیچے سے شروع ہو کر شاہی ایوانوں تک پہنچا ہوا ہے، یہ زمین ہلنے والی، میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ نقشہ ٹوٹنے والا ہے، اس کو اللہ زیادہ دیر نہیں چلائے گا۔ حضرت علی کا فرمان ہے حکومتیں کفر کے ساتھ تو چل جاتی ہیں، ظلم کے ساتھ نہیں چلتی، جب ریڑھی والے سے لے کر بادشاہ تک ظالم بن چکا ہو تو وہ دیش انقریب ہلنے والا ہے، یا توبہ کریں گے یا کوئی دھماکہ ہو جائے گا۔ تو اسے بھائیو توبہ کرو، لوگوں سے توبہ کرواؤ، تبلیغ میں جاؤ، یہ تمہارا مرکز کنارے پر بنا ہوا ہے، ہر جمعرات کو وہاں جا کے بیان میں شرکت کرو، رات قیام کرو، مہینے میں 3 دن لگاؤ، ہر مہینے ہر بازار کی 3 دن کی جماعت نکلے، یہ اللہ کی راہ میں جانا انشاءاللہ آپ کی زندگی میں انقلاب لائے گا اور آپ کو سچائی کا پھوگر بنائے گا، اور آپ کی تجارت آپ کی جنت کا ذریعہ بنے گی، اور پھر جب اللہ تعالیٰ میں موقع میسر کرے تو 4 مہینے کی نیت کر کے نکلو، چلے کی نیت کر کے نکلو، تو اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے بہت بڑے حصے پر اسلام تاجروں نے پھیلایا ہے، بہت چھوٹا حصہ ہے جہاں اسلام جہاد سے پھیلا، دعوت سے اور لشکر کشی سے، لیکن بہت بڑا اسلامی جو کام کیا ہے اسلام کے پھیلانے کا وہ تاجروں نے کیا، تجارت کے ذریعے سے اسلام کی دعوت، سارا انڈونیشیا تاجروں کے ذریعے مسلمان، فلپائن میں آج سے 70 سال پہلے 70% مسلمان تھے، آج 13% رہ گئے ہیں، فلپائن کو مسلمان کیا یمن کے تاجروں نے۔ پھر بھی بنو، اسلام پھیلانے والے بھی بنو، پچھلی پر توبہ کرو، اگلی کے لیے نیتیں کرو، تو سارے بھائی ارادے کرتے ہیں بھائی، تو آپ اتنا تو بتا دو بھائی 3 چلے کون کب لگائے گا اور چلہ کب لگائے گا، کچھ ارادوں کا اظہار تو ہو جائے۔ محمد کما انت اہلہ، وصل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم وفقنا لما تحب و ترضی واجعل آخرتنا خیرا من الاولی، اللہم انا نستغفرک لکل خیر اردنا به وجہک وقالتنا فیہ ما لیس لک، اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر۔ یا اللہ ہمارے بازاروں سے خیانت کو نکال دے، جھوٹ کو نکال دے، کھوٹ کو نکال دے، ہیرا پھیری کو نکال دے، ملاوٹ کو نکال دے، ہمارے ایوانوں سے ظلم و ستم کو نکال دے، جور و جفا کو نکال دے، ہمارے حکمرانوں کو رحم عطا فرما، ہماری عدالتوں کو عدل عطا فرما، ہمارے تاجروں کو دیانت و سخاوت عطا فرما، ہمارے غریبوں کو خودداری عطا فرما، ہمارے مالداروں کو تواضع عطا فرما، سخاوت عطا فرما، ہماری عورتوں میں یا اللہ تو حیا اور پاکدامنی پیدا فرما، ہمارے نوجوانوں میں تو حیا اور تقدس اور غیرت کو پیدا فرما، آخرت کی تیاری کے لیے ہر وقت کا فکر نصیب فرما، ہر ہر دکان میں یا اللہ اپنے محبوب کی شریعت کو زندہ فرما، پورے ملک میں یا اللہ خیانت کا طوفان آیا ہوا ہے، یا اللہ تو اس سے پوری امت کو نکال لے، پورے ملک کو نکال لے، ادنا سے اعلیٰ، اعلیٰ سے ادنا، سب کے سب میرے مولا الا ماشاء اللہ ہر قسم کے کھوٹ ملاوٹ میں مبتلا ہو چکے ہیں، اتنے بڑے طوفان کا رخ بدلنا تیرے سوا کوئی نہیں کر سکتا، تو اپنے فضل و کرم سے ہر ہر شعبے میں سے میرے مولا نافرمانی ختم کر دے اور فرما برداری کو زندہ کر دے، یہ جتنے بھائی تشریف لائے ہمیں ہم سب کو قبول فرما، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت بھلی فرما، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت کے یا اللہ ہر ہر خیر کے یا اللہ جتنے بھی یا اللہ جتنے بھی خیر کی شکلیں ہمیں عطا فرما، اور جتنے بھی شر ہیں ان سے ہماری حفاظت فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین۔
حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم بیان فرما رہے ہیں، تیار کردہ پاک ریکارڈنگ، پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی، فون نمبر 5678123۔